الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستو اس سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہم سب دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اللہ پاک سے دل میں دعا کریں کہ یا اللہ اس وقت اس محفل میں جو بات ہمارے سامنے آئے اے اللہ اس کو ہمارے دل میں اتار دیجئے، اے اللہ اس کو ہمارے نفع کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر سب کے قلوب پہ ہوتی ہے، اگر ہمارے دل اندر سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور اس میں طلب ہے طرف ہے تو اللہ دلوں میں روشنی پیدا کرتے ہیں۔ آج کی یہ گفتگو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اگر شب قدر کی قدر ہماری دل میں اس وقت پیدا ہو گئی اور عبادات کی سچی طرف پیدا ہو گئی اس چھوٹی سی محفل سے، تو ہم آج اگر اچھی دعا کر کے دل سے مانگ سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس محفل کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو نرم فرمائے، بات کو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ تو شب قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ بہت ساری فضیلت کی چیزوں کے بارے میں شک رہتا ہے، وہ حدیث کیسی ہے، ثابت کی سچت ہے، کیا ہے، لیکن یہ شب قدر تو ایسی چیز ہے کہ راست قرآن مجید کا سورہ اللہ نے نازل فرمایا، مستقل ایک سورت نازل ہوئی ہے شب قدر کی عظمت کے بارے میں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ ہم اس عبادت میں، اس رات میں عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سورت نازل فرمائی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو پورا قرآن تو 23 سال میں اترا ہے، لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ جو ہے وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جو نزول شروع ہوا تو وہ بھی شب قدر ہی تھی، جب آپ غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی یاد میں، اور پہلی مرتبہ جو فرشتہ اللہ کا کلام لے کے آیا، ابتدا ہوئی، وہ بھی شب قدر تھی۔ تو شب قدر کی اللہ تبارک و تعالیٰ عظمت بیان کر رہے ہیں کہ یہی وہ رات ہے جس میں ہم نے تم سے مخاطب ہونا شروع کیا، ہمارا تمہارا رشتہ بنا ہے اس رات میں، ہدایت کا راستہ، جنت کا راستہ ہم نے اسی رات میں تم پر کھلا ہے۔ اب سوچے تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کا بندوں سے کلام شروع ہوا، کتنی مقدس چیز ہے، کتنی بابرکت چیز ہے۔ آج ہی کے دن اللہ نے ہم سے گفتگو شروع کی، پھر 23 سال تک سلسلہ چلا، ہدایت مکمل ہوئی۔ تو پہلی عظمت یہ ہے کہ اسی رات میں اللہ نے ہم کو مخاطب فرمایا، گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا۔ پھر دلوں میں عظمت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کچھ تم کو کیا پتا, تم کیا اس کا اندازہ کر سکتے ہو, تم کیا جان سکتے ہو, تم کو کیا پتا لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے. اب اللہ تعالیٰ ہی اس کو اتنی بڑی چیز ہے بول رہے ہیں تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. اللہ جو اتنے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی ہے, تو یقیناً بہت عظمت کی چیز. وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شهر. آگے فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے. ہزار مہینے تم رات دن عبادت کر کے جو ثواب کما سکتے ہو اس سے بہتر آج کی ایک رات کا ثواب ہے. تو خیر کیا ہے, اس معنی ثواب کے معنی میں یہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر, تو ایک ہزار مہینے کا مطلب جو ہے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی 83 برس 4 ماہ عبادت کرے تو اس سے بھی بہتر ہے. بغیر اتنا ہی نہیں بول رہے ہیں, اس سے بول رہے تو کہہ رہے ہیں تو اب آگے کوئی ہو آگے کہاں تک کدے بتا رہے ہیں. اور یہاں پر ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے, عربی میں یہ 70 جو ہے 70 کا لفظ آتا نا, 70 گنا ثواب ملے گا, 70 گنا یہ ہوگا, 70 گنا آگ تیز ہے. تو عربی زبان میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. گنتی کے 70 نہیں ہوتے, جیسے ہمارے پاس مقامی لہجے میں 13 سے 56 کو دیکھا میں ہوتا ہے, تو گنتی کے 56 نہیں رہتے, تیرے جیسے بھوسوں کو دیکھا. ایسے ہی ہزار کا لفظ ہے نا, عربی زبان میں یہ انتہا ہے بولنے کا ہزار, اس لیے کہ عربی زبان میں ہزار سے بڑھ کے گنتی ہے ہی نہیں. ہمارے پاس اردو میں ہندی میں کیا ہے, ہزار کے بعد 100,000 کے لیے لاکھ آتا ہے, 100 لاکھ کے لیے کروڑ آتا ہے, 100 کروڑ کے لیے ارب آتا ہے, 100 ارب کے لیے خرب آتا ہے, اور ہمارے ہندوستانی گنتی میں وہ کنٹ بنٹ چاہتا ہے وہ ہمارے ایجی میں سب کو اتنی گنتی ہے. یہاں کی بہت بڑے عدد ہے ہمارے ہندوستانی زبانوں میں, لیکن عربی میں سب سے بڑی گنتی اگر کوئی ہے تو ہزار ہے, اس سے آگے کوئی لفظ نہیں. اگر 1 لاکھ بولنا ہے تو کیا بولنا پڑے گا عربی میں, 100,000 بولنا پڑے گا. تو اب ہزار سے ہی حساب, ہزار سے بڑا کوئی لفظ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے قرآن میں شاہی انداز ہے, ہزار ہزار اتنے ہزار 10,000 ایسا سا بولنا, یہ قرآن کا انداز نہیں ہے, شاہ میں بولنے کا انداز. تو جو سب سے بڑی گنتی تھی وہ بول دی اللہ تعالیٰ, باقی اصل مراد کیا ہے اللہ کو پتا. ایک لطیفہ بھی ہے, جب ایرانیوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی تو مدائن کی جنگ بہت زبردست جنگ تھی, وہ بالکل ایرانیوں کی جان تھا وہ شہر, اور بڑے بڑے شہزادے شہزادے ایرانیوں میں ملکاؤں کی زیادہ اہمیت تھی, عورتیں زیادہ حکومت کرتی جاتے تھے, مرکزی ان کا محل وغیرہ سب وہاں پر تھا. تو جب پتہ ہوئی تو وہاں کی جو شہزادی تھی, شہزادی مطلب نوجوان نہیں تھی, شہزادی تھی, بڑی عمر کی عورت تھی, وہاں کی شہزادی جو ہے میدان جنگ میں گرفتار ہوئی. اب شہزادی کو اگر حاصل کرنا ہے تو اگر بات ہوتی حکومت سے تو اربوں خربوں روپے لے کے چھوڑنے کی چیز تھی, تو اس کو گرفتار کیا, ایک دیہاتی عرب نے گرفتار کیا. اب وہ عورت بہت چالاک تھی, ان کو معلوم تھا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی عام سپاہی بھی کسی کو آزادی دے دے کوئی وعدہ کر لے تو پھر سپہ سالار بھی مجبور ہو جاتا اس کے بعد. تو اس نے جو ہے کم اس کے کہ وہ دیہاتی اس کو پکڑ کے سپہ سالار تک پہنچا ہے, سپہ سالار جانتا تھا یہ شہزادی ہے, وہ دیہاتی کا جانتا تھا. تو اس دیہاتی کو اس عورت نے پٹایا کہ تو تم جتنا مال چاہتے ہو اتنا میں دوں گی، تم مجھے آزادی کا جو ہے پروانہ دے دو، بول دو کہ میں آزاد ہوں، مہرا کرو میرے سے. تو وہ دیہاتی تھا جوش میں آ گیا، جتنا بولے اتنا دیتے تم، پھر دو دن ہوتے جتنا بولے اتنے دیتے گا، ہر بار نہیں بہت تسلی بالکل. تو جوش میں آگے بولا 1000 روپے، حالانکہ وہ کروڑوں کی اربوں کی کروڑوں کی چیز تھی. وہ اب جوش میں لے جا کے جو ہے سپہ سالار کے پاس، سپہ سالار سلامت میں اس کو 1000 میں اس کو آزاد کر جاؤں، خوشی خوشی بول رہے تھے. سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کیا کر دیا. تو اربوں میں سب سے بڑا لفظ 1000 ہے عربی زبان میں. تو اللہ تعالیٰ فرمانے 1000 مہینے سے بھی افضل ہے. تو معلوم نہیں کس سے افضل ہے، بے انتہا افضل ہے. یہاں کا وہاں کا حساب نہیں جمتا. اصل یہ دنیا یہاں کے پیمانے بہت محدود ہیں، اللہ کے پیمانے بہت لامحدود ہیں. تو بہرحال اگر 70000 مہینے بھی مانے تو 83 برس 4 ماہ کی مدت بنتی ہے. ایک رات میں ہم دل لگا کے عبادت کریں گے تو اب یہ 83 برس ایسی چیز ہے، یوں سمجھو ایک نئی زندگی. پوری ایک زندگی اگر کسی کو ملتی 100 سال کی، تو 15 سال تو اس کو بالغ ہونے میں لگتے ہیں، جب تک تو کوئی احکام نہیں، اس کے بعد سے عمل شروع کرے گا تو 85 سال ملیں گے اس کو. تو 100 سال کی زندگی کوئی رات دن عبادت میں گزارے تو وہ جو مقام حاصل کر سکتا ہے وہ صرف شب قدر میں ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے. اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے. اب جن لوگوں کو آخرت کے درجات کی فکر ہوتی ہے، کثرت عبادت، اللہ تعالیٰ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، ان کے احسانات بہت عظیم ہیں. اس لیے جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ان کی چاہت ہوتی ہے کہ میں نیکیوں کے ڈھیر لگا دوں اپنے آقا کو منانے کے لیے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس زیادہ عبادت کرنے کا، نیکیوں کے ڈھیر لگانے کی دھن ہی نہیں ہے. ہم لوگ تھوڑا کر کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، بہت کر لیے. ورنہ اللہ کی عظمت اتنی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اتنے ہیں کہ دھن ہونا چاہیے، خوب کروں خوب کروں، ایک زندگی کا لمحہ میرا ضائع نہ جائے، تاکہ اللہ کے پاس پیش کرتے وقت خوشی بھی ہو. ایک بڑی ہستی کے پاس آپ جا رہے ہیں، 1 روپیہ لینے جا کے تحفہ دے رہے ہو، کوئی بات ہے. آج ہی اپنی پوری شخصیت کو نچوڑ دے نیکیوں میں، یہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا تقاضا. تو بہرحال موقع ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کی تمنا ہے کہ میں 1000 سال عمر لے کے جو نیکیاں کر سکتا ہوں اتنی نیکیاں لے کے جاؤں، ان کے نزدیک شب قدر کی بڑی اہمیت ہے. بہرحال یہ ایسا انعام ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا، کیونکہ یہ امت ایسی ہے بہت محدود عمر والی ہے. حضور کی جو عمر تھی 63 سال، 60 اور 70 سال کے بیچ کی نارمل عمر اس عمر کی ہے، اس امت کی عمر ہے. زیادہ اگر کسی کو مل رہی تو غیر معمولی، جبکہ پچھلی قومیں جو تھی ان کی بہت عمر تھی. جیسے حضرت نوح علیہ السلام راس قرآن میں تذکرہ کیا ملتا، 950 سال تو عذاب آنے سے پہلے انہوں نے کام کیا، اور پھر عذاب آنے کے بعد پھر اور کافی عرصہ انہوں نے کام کیا. تو کتنے سال ان کی عمر تھی، لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی پہلے. تو ہماری جو یہ عمر ہے اس کی چھوٹی عمر ہے، لیکن کل قیامت میں باقی پوری امتوں سے افضل ثابت ہونا ہے، خیر الامم بھی ہے یہ. تو اس کے لیے سہولت یہ دی گئی ہے کہ کم وقت میں کام کرو، زیادہ درجہ حاصل کرو. یہ بھی بے انصافی نہیں ہے. پچھلے زمانے کی جو قومیں تھیں نا، ان کو بہت پرسکون دنیا ملی تھی. اب آج کے انسان کو جو ہے دنیا اتنی حسین ہو گئی ہے اور آزمائشیں اتنی زیادہ ہے اور جسم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بھی اگر وہ کارنامے انجام دے رہے ہیں تو وہ قابل قدر ہیں، ان کے لیے اتنے ٹینشن نہیں دے. تو بہرحال مختلف حکمتوں سے اس امت کے ساتھ اللہ نے یہ عزت کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو تھوڑی دیر کام میں بڑے بڑے عرصوں کا اللہ ثواب دے رہے ہیں. اللہ کی مرضی ہے. جیسے کوئی آقا ہے کسی سے, کسی کو اس نے کام لگایا, کسی مزدور کو اس نے صبح سے لے کر شام تک عصر تک کام لگایا اور اس کی جتنی مزدوری بنتی تھی وہ بھی دی, کچھ زیادہ بھی دے دی. اب اور ایک مزدور کو صرف عصر سے مغرب کے درمیان کام لگایا, مگر وہ صبح سے عصر تک جتنا جس نے کیا تھا اس سے بڑھ کے مزدوری دی, تو دینے والے کی مرضی ہے. اس لیے کہ عصر تک کی مزدوری جس کو دی وہ اس کے حق سے زیادہ پہلے دے چکے, مرضی کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے. دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی عمر کی کمی کا غم رہتا تھا کہ قیامت میں قومیں سب قوموں کا حساب سامنے آئے گا, کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں پچھلی قوموں کے ڈھیر ہیں اور میری امت کی چھوٹی سی عمر ہے, میں کیا جو ہے میری امت اعمال پیش کر سکے گی. ایسے ہی صحابہ کے درمیان بھی واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ ایسا شخص تھا کہ ہزار مہینوں تک مسلسل جہاد ہی کرتا رہا, ذرا بھی اس نے آرام نہیں کیا, چھٹی نہیں لی, ہزار مہینے مسلسل جہاد کرتا رہا. تو سن کر صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ بھائی کیا خوش قسمت انسان ہے, ہزار مہینے. ہم لوگ تو ہزار مہینے اگر کرنا چاہیں تو کر بھی نہیں سکتے گے, اس لیے کہ ہماری ابھی عمریں ہوں گی کسی کی 40 سال, کسی 50 سال, اب اور آگے 80 سال کون جیے گا. تو ہم تو اگر چاہیں گے بھی تو پچھلی امت کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے, ان کا جواب نہیں دے سکتے, ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو چونکہ بہت شوق ہوتا تھا صحابہ کو اعمال کا تو ان کو غم ہوا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ چار شخصیات کے بارے میں حضور نے تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں چار, حضرت ایوب, حضرت زکریہ علیہ السلام, حضرت حزقیل, حضرت یوشع, کہ انہوں نے 80 برس تک عبادت کی, پلک جھپکتے میں بھی غفلت نہیں کی, ہمیشہ عبادت ان کی زندگی بڑی تھی, اس میں 80 سال ایسے گزرے کہ بالکل بغیر وقفے کے انہوں نے عبادت کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کھانا نہیں کھایا ہے, بیچ میں ضرورت کو نہیں گئے, بعض لوگ ایک دم الٹے طرح کا شروع کر دیتے. وہ دیکھی جاتی ہے بیچ کی جو فطری چیزیں ہیں وہ تو اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں. تو 80 برس تک جو ہے انہوں نے عبادت ایسے کی, پلک جھپکتے تھے حاصل نہیں ہوئے. تو وہ سن کے بھی صحابہ کرام کو رشک ہوا کہ واہ کیا قسمت تھی ان کی. تو اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ انعام ہوا کہ آپ کی امت کو ہم یہ سہولت دے رہے ہیں کہ ہر سال 80 سال کما سکتے, ہر سال شب قدر آئے گی, ہر سال تم 80 سال کا نفع کما سکتے ہو. ان کو تو ایک مرتبہ 80 سال کی عبادت کا موقع ملا تھا, تم ہر سال 80 سال کا کارنامہ انجام دے سکتے ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قدر کرنے والوں کے لیے, شوق عبادت والوں کے لیے. اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, ایسی بابرکت رات ہے کہ رات بھر فرشتوں کی ایک جماعت آتی رہتی ہے, جاتی رہتی ہے, جماعت فرشتوں کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور ہر بھلائی لے کر اترتے ہیں, اور جو عبادت میں مشغول ہیں جو لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, رش کرتے ہیں, مسافے کرتے ہیں, معانتیں کرتے ہیں. اب جن کا دل پاک ہے حساس ہے ان کو احساس بھی ہوتا ہے رونگتے کھڑے ہونا یا کچھ, لیکن ہر ایک کو احساس ہونا ضروری نہیں. اس لیے کہ آج کل جو ہے کھانا پینا ہم لوگوں کا بہت مشتبہ چیزیں اس میں مل جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو دل کی جو نورانیت ہے اس میں فرق ہو کے رہتا نیک لوگوں کے, پتہ نہیں چلتا. لیکن جن کا دل کا آئینہ پاک ہے ان کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ فرشتوں سے ملاقات ہو رہی ہے, کچھ محسوس ہوتا ہے. تو فرشتے نازل ہوتے ہیں, تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کیوں نازل ہوتے ہیں, اس لیے کہ جب پہلے انسان کو پیدا کیا تھا حضرت آدم کو, مٹی کا پتلا پڑا ہوا تھا, سڑی ہوئی مٹی کو سڑا کے اس کو جب چکنائی خوب پیدا ہوگی تو جب بنایا گیا تھا کڑی ہوئی مٹی کا پتلا تھا کھوکھلا تھا تو فرشتوں نے اس پتلے کو دیکھ کے کہا تھا کہ آپ یہ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں, کھوکھلا ہے عظمی ہے اور یہ دنیا میں جائے گا تو فساد مچائے گا, خون بہائے گا. پہلے پارے میں تو انسان کے بارے میں انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ اس سے تو کچھ سر ہی چل رہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب قدر میں ان کو حکم دیتے ہیں جاؤ دیکھو یہ انسان کیسے ہوتے ہیں. تو راتوں میں جو عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ کے بندے, غیب میں اللہ کو دیکھے بغیر رو رہے ہیں, اللہ کو منا رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, بڑی امیدوں سے اپنے ارمان اپنی خواہشیں رکھ رہے ہیں. تو وہ دیکھنے کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ دیکھو, اور پھر وہ رحمت بھی لے کے آتے ہیں اور پھر معذرت کرنے کے لیے آتے ہیں. مسافر کرتے ہیں تو وہ معذرت کرتے ہیں زبان حال سے کہ بھائی ہم تو آپ کو کچھ سمجھے تھے, آپ لوگ تو ماشاء اللہ بہت اونچے نکلے, بہت ذہین نکلے آپ لوگ, آپ نے غیب میں سے کسی چیز کو دیکھا نہیں لیکن کتنا آپ لوگوں کا یقین ہے, کیسی محنت ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اور روح بھی نازل ہوتی ہے. تو جمہور کا جو قول روح کا مطلب یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام, فرشتوں کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے. کئی قول ہیں مگر زیادہ صحیح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. من کل امر, ہر قسم کی خیر کو لے کے حاضر ہوتے ہیں. یہ جو رات ہے شب قدر تفسیروں میں لکھا ہوا ہے بڑی اللہ کے پاس اہمیت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں پہلی مرتبہ فرشتوں کو پیدا کیا ہے, اور آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے کے لیے جو مٹی وٹی سب جمع کی گئی وہ سب وہ اسی رات میں اس کا فیصلہ ہوا. منصوبے کی رات ہے نا, خاص خاص بڑے بڑے جو قدم اٹھائے گئے ہیں اسی رات میں اٹھائے گئے ہیں. تو پہلے فرشتوں کی پیدائش ہوئی تو وہ بھی اسی رات میں ہوئی, پھر جو ہے کسی بعد میں کسی موقع پر انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ ہوا تو وہ بھی اسی رات میں ہوا, اور جنت کو آباد کرنے کا, جنت کی جگہ تو طے تھی اس کو آباد کرنا, جب اس میں درخت لگانے کا فیصلہ ہوا تو درخت بھی اس میں, جنت کی آبادی بھی شب قدر ہی کو ہوئی. وہ کئی جو ہے اس کی فضیلتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں. بکثرت روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, زیادہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اٹھایا گیا, یہ بھی خصوصیت ہے. اور بنی اسرائیل سے بہت زبردست خطا ہو گئی تھی, ان کو سزا ملنے والی تھی, عذاب آنے والا تھا, تو اسی رات میں ایسی شب قدر کی رات تھی جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ ایسی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فیصلے فرمائے ہیں, اس لیے اس رات کو تلاش کرنے میں بہت زور لگانا چاہیے اور اہتمام سے اس میں عبادت کرنی چاہیے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, رات بھر فرشتے سلامتی کی خبریں لے کے آتے ہیں, یہ ویلکم کرنے کا انداز ہے, سلام سلام بولتے. تو فرشتے آ کے گویا لوگوں کو شاباشی دے رہے ہیں اس کے اندر, اور سلامتی کے فیصلے لے کے آ رہے ہیں. تو ایک فوج آتی ہے, دوسری فوج جاتی ہے, پھر دوسری آتی ہے, پھر مسلسل تانتا بندھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ رات پوری کی پوری سلامتی کی ہے, یہاں تک کہ فجر ہو جائے, فجر کی کرنیں طلوع ہونے تک اس وقت تک یہ رہتی. تو اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے کہ ہم کو اس رات میں پوری رات عبادت کرنی چاہیے, اس لیے کہ رات ملی ہی ہے, ہماری عمر کم ہے, ہم زیادہ عمل چاہتے ہیں, اس وجہ سے پوری رات ملی, اور پوری رات سے عبادت کرنے سے ہزار سال کا, ہزار مہینے کا نفع ہوتا. تو جب زیادہ عبادت کرنے کے لیے دی گئی ہے تو پوری رات کرنا چاہیے, اور چونکہ فرشتے پوری رات آتے جاتے رہتے ہیں, سلامتی کے فیصلے مسلسل ہوتے رہتے ہیں صبح تک, اس لیے جو ہے فجر کی اذان تک مسلسل عبادت ہونی چاہیے اس کی فجر. اب حدیث شریف میں پھر اس کا تذکرہ ہے, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه, جو بھی لیلۃ القدر میں قیام کرے گا, قیام کرنے کے صاف معنی تو نماز پڑھنے کے, لیکن علماء کرام نے تشریح کی کہ پوری رات جو ہے نوافل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری عبادتیں اس میں آتی ہیں، جو چاہے عبادت کرے، جس میں دل لگے، تلاوت کر رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے یا استغفار کر رہا ہے یا دعائیں کر رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، چاہے جو آپ عبادت کریں سب کی یہی فضیلت ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو سارے پچھلے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان و احتساب کا فرمایا کہ عبادت کرے آدمی تو پورے اخلاص کے ساتھ کرے، ایک تو یہ دیکھا دیکھی دکھاوے کے واسطے عادت کے طور پر ایک رسم بنا لی ہے، دوسرے کہ پوری اس کی عظمت یاد رکھتے ہوئے اللہ کو منانے کے جذبے سے، اس رات کا جو ثواب ہے وہ لینے کے جذبے سے اس کے ساتھ کرے۔ ایک شاعر محدث ہیں حتاوی، وہ کہتے ہیں کہ بشاشت کے ساتھ کرے احتسابا کے بارے میں، خوشی خوشی آدمی کر رہا ہے، جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، بددلی سے کر رہا ہے تو نہیں، تو کیا ہوگا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے وہ معاف ہو جائے گا۔ تو اس کی تفصیل میں علماء بولتے ہیں ایسا جہاں بھی عام انداز کا وعدہ ہوتا ہے سارے گناہ معاف ہوں گے، تو وہاں چھوٹے گناہوں کے بارے میں ہوتا ہے، زندگی بھر کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، جہاں تک بڑے گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، اس کو آدمی خود یاد کر کے معافی مانگے۔ تو جو بڑے گناہ اگر ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، یاد کر کے بڑے گناہوں کا باضابطہ اقرار کر کے اللہ سے عاجزی سے دعا مانگے گا تو معاف ہو جائیں گے۔ باقی چھوٹے گناہ وہ بغیر الگ سے اس کا ذکر کیے صرف ہماری عبادت کی وجہ سے آج کی رات میں معاف ہو جائیں گے۔ تو کبیرہ گناہ ہیں اپنے زندگی میں یا ہوئے ہیں تو یاد کر کے ندامت کے ساتھ توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آدمی پہلے ارادہ کرے، اے اللہ میں آپ کی طاقت پہ بھروسہ، آپ کی توفیق پہ بھروسہ کر کے آج نیت کرتا ہوں آئندہ سے یہ نہیں کروں گا، آئندہ سے نہیں کروں گا، اس نیت کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے، اس کو ہی توبہ۔ اب ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ توبہ بھی کروں گا پھر کرتا ہی چلا جاؤں گا، آئندہ بھی غلطی میں کرتا چلا جاؤں گا، میری عادت ہے، میری لائف کا حصہ ہے، اس کے بغیر میں کیسا رہ سکتا ہوں، تو چھوڑنے کی نیت نہیں ہے اور صرف توبہ کر رہا ہے، اے اللہ معاف کرتے جاؤں میں کرتے جاؤں گا، یہ نیت ہے تو توبہ نہیں ہے، قبول نہیں ہوگی۔ کم سے کم دعا کرتے وقت دل میں ہو میں چھوڑ دوں گا، باقی بعد میں نہیں چھوڑ پا رہا ہے تو بات الگ ہو، پھر توبہ کر۔ تو اس رات کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا، من حرم فقد حرم الخیر کل، جو شب قدر سے محروم ہوا، اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ پوری کی پوری بھلائی اس سے مس ہو گئی، بہت بڑے خیر سے، پورے خیر سے محروم ہو گیا، اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو قسمت کا محروم ہوتا ہے، بہت ہی بڑا محروم آدمی ہو۔ تو فرشت اور اس رات میں فرشتے ہر مومن سے ملاقات کرتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، تو یہ شب قدر ہے۔ ہم ہمارے ہندوستان میں تو ہم لوگ جو ہے بس ایک خان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 27 تاریخ کو ہم منائیں گے تو منائیں گے، یا اللہ آپ کو جو دینا ہو آج ہی دے دو، ہم تو 27 کو منائیں گے۔ دوسرے سب ملکوں میں ایسا نہیں ہے، یہ ہندو پاک وغیرہ کا الگ معاملہ ہے اسپیشل، تو یا تو اپن ٹھان کے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کبھی بھی آتی ہوں گی رمضان گھر میں، مگر آج ہم منا رہے ہیں، آج ہم کو دو، ورنہ حدیثوں میں کیا آ رہا ہے کہ تاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، آخری ہفتے میں تلاش کرو، بعد آج اور پھر اور ذرا کم کی سہولت ہے تاق راتوں میں تلاش کرو۔ البتہ ہم یہ مختلف اشاروں سے، بعض احادیث کے اشاروں سے، بس صحابہ کے تجربات سے، بس صاحب لوگوں کے تجربات سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ زیادہ امکان اور اکثر جو ہے 27 کو آتی ہے۔ اب یہ ایسی ضمنی بات ہے، یہ تاثرات ہیں، بس صحابہ کے تاثرات ہیں اور بعض اللہ والوں کے تاثرات ہیں، ایک عام آدمی جو بیچے نہیں رہتے نا پھر بھی معلوم کریں گے کب رہتی ہے ان کی رہتی، تو ان کو جو یہ مزید ایک بات بتائی جاتی ہے کہ بہت سارے اہل دل کے تاثرات ایسے ہیں زیادہ طور پہ 27 کو آتے ہیں، مگر وہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، حدیث میں حضور کبھی بھی 27 بول کے نہیں بولے، اس واسطے امید تو رکھنا, کسی نہ کسی بہانے سے کبھی بھی اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے. کسی بھی معاملے اچھی امید رکھنے کے بارے میں رکاوٹ نہیں ہے. بری توقع رکھنے سے, بری امید رکھنے سے منع کیا جائے. کسی بھی بہانے سے کوئی آدمی آیا, حضور پوچھے تمہارا نام کیا ہے جی, بولے سلام, تو حضور پر انشاءاللہ معاملہ سلامتی کا ہوگا. آدمی جو ملا اس کا نام سلام تھا, افلاح تھا اس کا نام, تو حضور اس سے کیا کرتے تھے, نیک فالی لیتے تھے. حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سامنے سلام آیا تو معاملہ سلامتی کا ہوگا, کوئی دلیل لے گا. لیکن مومن چونکہ اللہ سے ہمیشہ ہی اچھی امید رکھتا ہے, اللہ کو رحمان مانتا ہے, تو چھوٹے چھوٹے بہانے سے اللہ سے امیدیں لگا سکتا ہے. اس حساب سے جو ہے آج اہتمام سے ہم عبادت کریں, اللہ کرے کہ آج ہی شب قدر ہو, یہ سوچ کے کریں. اے اللہ آج ہی ہم کو دے دیجیے. باقی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پوری تاکراتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے. اب اس میں خاص عمل کون سا ہے؟ شب قدر اگر ہم کو محسوس ہو گئی یا آج ہم تھان کے ہی بیٹھے ہیں شب قدر منائیں گے, تو خاص عمل کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یہ روز کی حدیث کی کتاب میں پڑھائی ہے تو آپ لوگ سن رہے ہیں, کہ اللہ کے نبی کسی دن مجھے محسوس ہو گیا کہ آج شب قدر ہے, تو بھائی اس دن میں کیا کروں؟ حضرت عائشہ نے پوچھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا, اللہ سے ایسے مانگو, یا اللہم انکا عفو کریم, اے اللہ آپ سراپا معافی ہیں, نیچے سے اوپر تک آپ معافی ہی معافی ہے, معافی آپ کے اندر بھری ہوئی ہے, بہت معاف کرتے ہیں آپ, کریم بڑے کریم ہیں, شریف ہیں. ہمارے پاس جو شریف کا لفظ آتا نا عربی میں کریم, یعنی نواز والا, بندہ نواز, سامنے والے کا دل رکھنے والا, سامنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, اونچے ظرف والا, اس کو بولتے ہیں کریم, کرم کرنے والا. تو اللہ آپ تو سراپا معافی ہی ہیں, اور کرم کرنا ہی جو ہے آپ کی ذات سے جڑا ہوا ہے, کرم ہی کرم کرتے رہتے ہیں, اور پھر تحب العفو, معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں. ہم کو بھی آپ سکھاتے ہیں, بچوں کو معاف کرو, بڑوں کو معاف کرو, غلطی کرنے کو معاف کرو, ہم کو بھی آپ تعلیم یہی دیتے ہیں کہ سامنے والے سے قصور ہو گیا تو معاف کرو. تو آپ معاف کرنے کو بہت پسند کرتے ہیں, واپ ونا, تو اے اللہ ہم کو معاف کرنا. تو یہ آج کا خاص عمل کوئی ہے تو اپنی محبوب زوجہ کو, بیوی کو حضور نے بتایا ہے تو خاص رات کی بات ہے, اہم بات ہے. تو آج خاص چیز کیا ہے؟ اللہ کو منانا. اب یہاں ایک پریکٹیکل چیز کیا آتی, توبہ کرنے کے لیے آدمی کے اندر پہلے گناہگار ہونے کا احساس ہونا پڑتا ہے. توبہ جو ہے کوئی مشینی چیز نہیں, یا اللہ معاف کر رہا, یا اللہ بہت غلطیاں ہو گئی ہے, توبہ توبہ توبہ, اس کو توبہ تھوڑی ہوتی. یعنی آدمی کے دل میں کہیں کہیں دور دور تک نہیں ہے میں گناہگار ہوں بول کے, آدمی کے دل میں میں تو اسمارٹ ہوں بول کے, میں تعلیم یافتہ, میں جو ہے شریف, میں بہت اچھا, میں ہیلپنگ نیچر والا, آدمی کے دل میں تو بیٹھا ہوا ہے کہ میں اچھا خاصا انسان ہوں, سب لوگ میری عزت کر رہے, گھر والے, خاندان والے, آفس والے, میں تو مسٹر کلین ہوں, بہت صاف ستھری شکتی ہے دل, کیا غلطی کرتا ہوں میں, کچھ بھی نہیں کرتا, بلکہ الٹا اپنی ہزاروں تعریفیں اندر بیٹھی ہوئی ہے, میں ایسا میں ایسا میں ایسا. سننے والا کوئی ملنا بھولا بھالا موڈ میں, ہم دیکھے سننے والا ہے تو اب دیکھو تعریف ایک کے بعد ایک, فلاں موقع پہ ایسا کیا, فلاں موقع پہ, بولتا چلا جاتا. آج کل کی جو تہذیب ہے دنیا کی, یورپ کا جو اثر ہے, ہر آدمی جو ہے اپنی تعریف سے بھرا ہوا ہے. آج بھی ان کی تعریف کم ہے, اپنی تعریف اپنے کارنا میں گھومتے رہتے, سب کے ذہن ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, دکھاوے کا زمانہ. تو توبہ کیسا کریں گے؟ توبہ دل سے تڑپنے کا نام ہے, دل سے نادم ہونے کا نام ہے. اس واسطے آج کی رات اگر ہم لوٹنا چاہیں, آج کی رات میں خاص کام کیا ہے؟ توبہ. لیکن توبہ کیسے کریں گے؟ توبہ کرنے کے واسطے میں مجرم ہوں اس کا دل سے احساس ہونا, میرے اندر کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, آج کے دن میری موت ہو گئی, اللہ سامنے کھڑے کر کے پوچھنا شروع کرے تو سوائے دوزخ کے میرا کوئی انجام نہیں ہے, یہ یقین رکھیں. اپنی غلطیاں دیکھنے کی عادت ہے. ہم لوگ تھے چاہے نماز پڑھ رہے ہیں کچھ عمل کر رہے ہیں ٹوٹے پھوٹے ہوئے بھی. حقیقت یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ کی ایسی عظمت ہونی چاہیے, اللہ ہیں ہی اتنے بڑے کہ ایک پل کے لیے اللہ سے غافل نہ ہو آدمی, یہ ہے اللہ کو پہچاننے والا. اب ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نماز میں بھی اللہ یاد نہیں رہتے, آتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی طرف دھیان نہیں رہتا. ہماری ایک ایک نماز بھی اللہ کے سامنے گستاخی ہو, وقت کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے وہ خاص چیمبر میں بلایا وہ ہے اور ہم ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے. اب وہاں جا کے بادشاہ سے بات کرنے کے بجائے ادھر ادھر دیکھ کے پجا رہے ان سے ان سے ادھر ادھر چلو تو بادشاہ کے ساتھ بےد بھی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں تو پورے پردے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں. پہلی اللہ اکبر پہ میرا بندہ آیا ہے بات کر رہا ہے, پورے پردے ہٹا دیتے ہیں اور بندے سے راس بول میرے بندے اللہ متوجہ ہو جاتے ہیں. اب ہم اللہ اکبر بول کے جو ہے دنیا کی باتیں سوچنا شروع کرتے ہیں. اب اللہ کی نظر تو دن پہ رہتی ہے, جیسے ہم نے ادھر ادھر سوچنا شروع کیا تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو مجھے چھوڑ کے یہ کدھر دیکھ رہا ہے, الہی نہ کل تک یہ کیا بات ہے, اے مجھے پکارا کیوں, ملاقات کے وقت دروازہ کیوں کھولا, تو اللہ اکبر کیوں بولا, پھر اس کے بعد پھر یہ ادھر ادھر کیا ہے, وہ کوشش کی جو میرے سے زیادہ اہم ہے. تو بعض نیک لوگوں کے اشعار ہے کہ ہماری نماز بھی ایک مستقل گناہ ہے, ہر بار آتے اللہ کی بے ادبی کرتے جاتے ہیں, ہر بار آ کے بے ادبی کرتے جاتے ہیں. فرض تو ادا ہو جاتا لیکن بے ادبی ہے اس پہ. تو واقعہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے, گناہگار ہے, بہت کمی ہے بندگی میں, بہت کمی ہے اللہ کی شان کے اعتبار سے اور اللہ کی نعمتوں کے اعتبار سے. نعمتیں اللہ کی بہت دی ہوئی ہیں ان کو, یہ جو آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے, زبان چھوٹی سی تولا بھر ہے مگر کتنی بڑی نعمت ہے, نہ بیوی سے بات کر سکتے تھے نہ امی سے بات کر سکتے تھے اگر زبان نہیں ہوتی, اپنے پیارے بچوں سے بات نہیں کر سکتے تھے اور دنیا کو کوئی مزہ نہیں چکھ سکتے تھے, کتنی بڑی نعمت. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ کا ایک بندہ قیامت میں ایسا اللہ کے سامنے پیش ہوگا جس نے جو ہے 500 سال تک عبادت کی اور اچھا جذبے سے اس نے پوری زندگی کا صحیح استعمال کیا, پوری زندگی 500 سال تک رات دن اللہ کی عبادت کی اطاعت کی, تو جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میری رحمت سے جنت میں جاؤ گے, تو وہ بولے گا یا اللہ پورے 500 سال جتنی زندگی تھی پوری عبادت میں گزارا ہوں میں, مجھے تو میرے عمل کی وجہ سے بھیجنا چاہیے, عمل بھی تو کیا نا, عمل کی وجہ سے بھیجی اللہ. اللہ بولتے رحمت سے میری رحمت میرے کرم کی وجہ سے جا, وہ بولتا ہے کہ 1 سال عبادت کیا نا, وہ کہاں گیا, اس کی وجہ سے بھیجی. تو پھر اللہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بات ہے, تو فرشتوں کو بولتے ہیں جو ہمارا جو حساب ہے پورے نعمتوں کی, جو قیمت ہمارے پاس ہے, جو نعمت ہم جتنی قیمت کی ہم مانتے اس کی پوری حقیقت کھولتے اس پہ کون سی نعمت کا جتنا وزن ہے, تو اس کے اعمال کو اور اس کو ہم جو نعمتیں دیے ہیں ذرا تولو بولتے ہیں فرشتوں کو. اب اس کے پورے اعمال جو ہے 500 سال کے ایک طرف رکھے, دوسری طرف خالی آنکھ کی جو نعمت ہے آنکھ دے دی اللہ تعالیٰ نے, اس سے جو فائدے اٹھایا, اس سے جتنے مزے ہوئے, اس سے جتنی راحتیں ملی, ہر ایک کا کیلکولیشن ہے آپ کا اللہ کے پاس, اس کے حساب سے اس کا ویٹ ظاہر ہے, تو اس کی ساری عبادتیں آنکھ کا بدل نہیں ہو سکی. تو بولے چلو اب اس کو دو دفعہ, باقی چیزوں کا تو حق ادا نہیں کیا, صرف آنکھ کا ہی ادا نہیں کیا, اب یہ انصاف چاہ رہا نا, یہ تول کی بات کر رہا, تول کے حساب سے تو آؤٹ ہو گیا. پھر یا اللہ پھر آج بھی کیا تو ٹھیک ہے جائیں گے, اب تو رحمت کی وجہ سے جائیں گے نا, جاؤ رحمت. تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی عظمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سب کے اعمال ملا کے بھی ان کی عظمتوں کے سامنے دھول ہے تو اس پہ بہت بدن ہے. اس کے مقابلے میں ہماری غفلتیں اتنی ہیں, کوتاہیاں اتنی ہیں کہ نادم ہونا ہی ہماری قسمت ہے, نادم ہونا ہی ہمارے لیے موضوع ہے. ہم وعدہ نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ بھول لگی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ جو ہے خواہشات لگی ہوئی ہیں. وہ تو اچھے لوگ سوچ سکتے ہیں, مگر ہم لوگ عام لوگ تو ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے گناہ کافی گناہ ہیں, صاف صاف حرام کام بھی ہماری زندگی میں ہو کر ہے. تو اس کا احساس ہونا پہلے کہ اتنے بڑے شہنشاہ کا میں مجرم ہوں. میں بیٹھ کے تھوڑی دیر تک پوری اپنے گناہ سوچنا ہے, اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ جس کو پسند کرتے اس کو ایسی نگاہ دیتے ہیں کہ اس کو اپنے گناہ نظر آتے, اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے اس کو ایسی نگاہ ملتی ہے کہ پھر وہ اپنے کو جب بھی دیکھتا ہے تو اس کو اپنے گناہ نظر نہیں آتے, اپنے اچھائیاں نظر آتے. یہ علامت بتائیں, کتابوں میں علامت لکھی ہے. اللہ جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو دید قصور کی دولت دیتے ہیں, اپنی غلطیاں اس کو نظر آتی ہی رہتی ہیں, اور جس کو اللہ اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں اس کو ایسی نظر ملتی ہے کہ وہ اپنی خوبیاں اس کو نظر آتی ہیں. میں ایسا تو پہلے تو آج دید قصور مانگنا اکیلے میں تھوڑی بات ہے. یا اللہ مجھے میرے گناہ سمجھا دیجیے, اللہ مجھے سچی ندامت عطا فرمائے, اے اللہ آپ اپنی عظمت سمجھائیے, اے اللہ میں آنکھ کا اندھا ہوں, میں غفلت بھرے ماحول کا پلا ہوا ہوں, میں کیا جانوں آپ کا ادب کیا ہوتا ہے, میری زندگی میں بے ادبی کتنی ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں. ایک دیہاتی شہنشاہ کے دربار کا ادب کیا جانے گا. اللہ آپ کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبرائیل کانپتے ہیں, ساری مخلوق کانپتی ہے. آپ کی عظمت تو عالم ہے, اتتی السما وحق لها ان تعطى, حدیث شریف میں کہ پورا آسمان جو ہے چرچرا رہا ہے اللہ کی عظمت سے, اور چار انگل جگہ کہیں ایسی نہیں ہے کائنات میں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عظمت کے سامنے کانپتا ہوا سجدے میں نہ گیا ہوا. اتنا بڑا دربار ہے وہ, اس میں ہمارے اعمال کی کیا اہمیت ہے, مجرم ہے وہاں. تو یا اللہ آپ کی عظمت کا احساس نصیب فرمائیے تاکہ میں آج سچی توبہ کر سکوں. پہلے اس سے رونا ہے تو توجہ دلوانا. وہ کیا ہے, ایمان جب تازہ ہوتا ہے نا تو غلطی پہ بہت مچل جاتا آدمی. جب ایمان تازہ ہوتا ہے, جہاں ایمان سو جاتا ہے تو پھر غلطیوں پر احساس نہیں ہوتا. تو مومن کس کو بولتے, اللہ کو پہچانا ہوا ہے اس لیے ذرا سی غلطی ہوئی تو تڑپ کے رہ جاتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھ سے. حساس دلوں کی لغزش میں پوشیدہ قیامت ہوتی ہے. ایک بار خطا ہو جاتی ہے سو بار ندامت ہوتی ہے. حساس بننے کی ضرورت ہے اللہ کے بارے میں. اور حدیث شریف میں مومن کی مثال کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو گیا اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے, یہ کیوں ہوا, یہ کیا تو بھی ہو گیا. وہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے میں پہاڑ کے نیچے دب گیا, ایسا بوجھ ہوتا ہے کیا ہو گیا مجھ سے, یہ کیا غلطی ہو گئی ہے, اب اس کی کیسے تلافی کروں, میں کیسے رب کو بناؤں, آخر یہ غلطی ہوئی ہے. جب پہاڑ کے نیچے دب رہا ہو ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے اوپر سے نام کا مسلمان, اندر سے ایمان نہیں ہے اس کے, تو فرمایا وہ گناہ کرتا ہے تو ایسا ایزی لیتا ہے معاملہ, اتنا آسان, مکھی بیٹھی تھی اڑا دیا. اب کوئی آدمی مکھی کو اڑا کے بھی یاد رکھتا کیا, میں صبح سے شام تک کتنے مکھیاں اڑایا ہوگی, اس کو ہوش بھی نہیں رہتا, اڑاتے رہتا اپنا کام کرتے رہتا. تو منافق بھی گناہ بھی کرتے رہتا, اسے احساس بھی نہیں رہتا صبح سے دوپہر تک کتنے گناہ ہو, اس کا ایمان کی حقیقت کمزور ہو جاتا. ہاں آسانی سے گناہ کرتا, کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا. تو بہرحال توبہ کی بنیاد پہلی چیز میں گناہگار ہوں, زہر قاتل کھا چکا ہوں. یہ جو بیٹے ہی ہیں زہر کھانے کے بعد وہ ہونا. ایک شخص سے اس کو پتا نہیں تھا, دوا سمجھ کے اٹھا کے شیشی پی لیا ہوگا,
اب وہ پیتے ہی جو ہے گھر والے دوسرے دیکھ کے بولے ارے یہ کیا پیا آپ, یہ تو زہر کی دوا ہے, اٹھا کے دیکھو پڑھو. اب پڑھتے ہی معلوم ہوا یہ تو زہر ہے, تو اب کتنی بےچینی شروع ہو جاتی ہے, ارے یہ کیا کچھ پیا. اب تھوڑی دیر میں انتیاں کٹیں گی, چلو جلدی دواخانے کو لے جاؤ, فون کرو فوراً علاج کے لیے تڑپنا. اور اگر تکلیف بھی شروع ہو گئی تو جس سے بھی گناہ ہو گیا ہے زہر قاتل گھل گیا اندر, گناہ بغیر اثر دکھائے کہ اب جانے والا نہیں ہے, دنیا میں بھی رسوا کرے گا ایک نہ ایک دن, آخرت میں بھی کرے گا. کوئی بھی گناہ خالی نہیں جاتا, ہر گناہ ندامت کا ذریعہ بنتا ہے دنیا میں آخرت میں. تو یہ بے چینی ہونا میں زہر کھا گیا ہے, کیوں ہو گیا میرے سے گناہ, اس سے بڑے رب سے ٹکر لے لیا, اس سے بڑے رب کو ناراض کرنے کی حرکت ہو گئی, عذاب کا خوف آنا, جہنم کی جو منظر ہمارے سامنے آنے چاہیے, اس لیے کہ گناہ گاروں کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسی بدترین جگہ ہے فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے ایڈونچر ہے, ذرا دیکھیں گے اور جائیں گے تو بھی بہت خطرناک جگہ ہے, اتنا خالی دیکھ بھی نہیں سکتے, اتنی خطرناک جگہ ہے, خالی گزر کے ذرا دیکھ کے آئیں گے اس کی بھی ہمت نہیں کر سکتے, اتنی خطرناک ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو زندگی بھر نعمتیں ہی نعمتیں ملی, بالکل لگژری لائف گزار کے ہر نعمت کو برت کے گیا ہے, استعمال کر کے گیا ہے, مزے ہی مزے اٹھا کے گیا, ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بولیں گے ذرا اس کو لے جا کے جہنم سے کے قریب سے لے جا کے گزار کے لاؤ. بعض حدیثوں میں ہے کہ ڈبکی دے دو رقم ڈبکی دے کے نکالو, تو کوئی پانی تو نہیں ہے, مطلب تھوڑا چکاؤ اس کو, تو اس کو جہنم کے قریب لے جا کے واپس لایا جائے گا, وہ دیکھ کے اس کو اتنی حیرت ہو جائے گی, اتنی تکلیف پہنچ جائے گی کہ زندگی کے سارے مزے بھول جائے گا, اسے کچھ یاد ہی نہیں رہے گا کہ دنیا میں یہ کاریں بہاریں سب تھی, وہ سب بھول جائے گا تکلیف کی شدت کی. جب بلا کے پوچھا جائے گا میرے بندے تو نے زندگی میں کوئی مزہ اٹھایا, بولے کیا مزہ ہوتا, حیران پریشان چیخ رہا ہے پریشان ہو رہا ہے. اور دوزخ کی آگ کو یاد کرنا چاہیے, کتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو سمجھایا ہے تاکہ میرے بندے یاد کر کے ذرا چمک کے رہیں. دوزخ کا عقیدہ کس کام کا, اگر دوزخ یاد آ کے رونا نہیں آ رہا تو کیوں مانے دوزخ کو, کیوں مان رہے آپ دوزخ کو. دوزخ کے اتنے مناظر اللہ نے بیان کیے, اللہ کے نبی دوزخ کا تذکرہ کرتے تھے تو کانپتے تھے, تو ہم کیوں ماننا ہے, کس کام کے لیے ہمارا ماننا. دوزخ کو ایسا مانا جائے کہ آنکھوں میں اس کا منظر آئے اور خوف کی کیفیت بن, یاد کرنا بیٹھے. تو فرمایا ایسی سخت آگ ہے جہنم کی جس میں ڈالا جائے گا, 1000 سال تک جو ہے فرشتے اس کو دہکاتے رہے گرم کرتے رہے, جب پوری طرح گرم ہو گئی سرخ ہو گئی تو اللہ کے پاس پہنچے اور کہا اللہ جہنم کی آگ تیار ہو گئی, خوب تیز ہو گئی سرخ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جاؤ اور 1000 سال اس کو دہکاؤ. تو پھر اور 1000 سال تک اس کو تیز کرتے رہے فرشتے, پھر وہ ایک دم اس کی آگ جو ہے ایک دم سفید ہو گئی, بہت تیز ہوگی. پھر آگے اللہ اے اللہ تیار ہو گئی جہنم, بالکل ایک دم سفید ہو گئی اس کی آگ. اللہ فرمائے نہیں جاؤ اور تیز کرو. پھر 1 سال تک اس کو تیز کرتے رہے, یہاں تک کہ اس کی آگ ایک دم کالی ہو گئی. فرشتے آگے سے فرشتے نے عرض کیا تو حضور نے فرمایا اب جہنم کی آگ کالی. اب حضور کی باتوں کی گہرائی حد ساتھ سمجھ میں آتی, اب دنیا میں سب سے زیادہ گرمی جو ہم کو تحقیق سے معلوم ہوئی وہ بلیک ہول میں, جو کائنات کے کناروں پہ بلیک ہول تھے اس کے اندر اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی ہے, وہ کالی آگ ایسی خطرناک ہے کہ سیاروں میں جو بھی سیارہ اس کا ایندھن ختم ہو جاتا ہے جلتے جلتے, جس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, تو ایک ایک سیارہ اس زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑا, وہ بلیک ہول اس کو کھینچ لیتا ہے اور اس کو کھا جاتا ہے. بلیک ہول میں جیسے ہی کوئی سیارہ جاتا ہے اندر جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے. جہنم کی آگ تیار ہے, ریڈی ہے, سائنٹیفک اعتبار سے ہے, آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں. بلیک ہول بہت تیز آگ ہے, گرمی بہت ہے, وہاں چیز کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے, چاہے سورج اس میں چلا جائے ختم ہو جائے گا. تو کالی آگ ہے اس کی. اللہ بڑے ہیں, اللہ کا انعام بھی بڑا ہے اور اللہ کی مار بھی بہت بڑی ہے. ہم لوگ کیا زندگی کو ایک کھیل سمجھ رہے ہیں, دنیا کو ایک کھیل سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. دوزخ بھی بہت بڑی ہے, حشر کا دن بھی بہت بڑی مصیبت ہے, جنت بھی بہت بڑی نعمت ہے. ہم ہے 5 فٹ کے چھوٹے تھے لیکن ہمارے اعمال کا اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے. یا تو بڑی دوزخ ملنے والی ہے یا تو بڑی جنت ملنے والی ہے. دیکھنے میں چھوٹے ہیں مگر ہمارے اعمال بہت قیمت رکھتے ہیں اللہ کے پاس. واسطے جو گناہ ہو گئے دوزخ یاد کر کے دل سے تڑپنا چاہیے کہیں کونے میں بیٹھ کے. اب یہاں آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, سن لیے ہیں, اجتماعی ماحول میں عبادت کر دیجئے, مگر اصل تو کیا ہے, یہ رونا, یہ ندامت کا تاری ہونا, خوف کا تاری ہونا, اس کے آپ سے تنہائی چاہیے. تنہائی میں آدمی ڈوب سکتا ہے, اپنے من میں ڈوب سکتا ہے, اپنی اصل تصویر دیکھ سکتا ہے من میں ڈوب کے, میں کیا ہوں, کتنے کارنامے ہو گئے ہیں اب تک. تنہائی چاہیے, غور و فکر چاہیے. اور دوزخ کے بارے میں آدمی کھو جائے یاد میں تب جا کے خوف پیدا ہوا. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اتنی گرمی ہوگی کہ دوزخی کا جو پسینے کا خطرہ ہوگا, دوزخی کا جو پسینہ نکلتا ہے اس کا خطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈالا جائے تو احد پہاڑ پگھل جائے گا. ہوئی نہ کرنا 14 کلومیٹر کا پہاڑ ہے, ایک خطرے سے پگھل جائے گا تو اس کو بےچارے کو کتنی گرمی لگ رہی ہوگی. اور بےچارا بولنا بھی غلط, مجھے مجرم ہے وہ. ایسی سخت جو ہے گرم جگہ ہے اور کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا میں نہیں جاؤں گا. میں پرانے مجید میں ہے کہ اس سے کوئی محفوظ نہیں, سب کو پہلے دو لخت سے گزرنا ہے, اس کے آگے جنت کے سلسلے میں بات شروع ہوتی ہے. دو لخت سے گزرنا ہے ہر ایک کو کمپلسری, یہ کالی آگ کے اوپر سے گزرنا ہے. اتنے تو وہیں کٹ کے گر جائیں گے اس کے اندر. تو آج کی رات گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے, شب قدر گزارنے کا صحیح طریقہ یہ ہے, اپنے گناہوں میں کھو جائے, ندامت میں ڈوب جائے, اللہ کی عظمت کے تصور میں کچھ دیر ڈوبے, دوزخ کے عذاب کے خوف میں کچھ دیر ڈوبے, اس کے بعد دل کی گہرائی سے توبہ کرے. یعنی الٹی سی ایک دو چار رکعت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ٹیپ ریکارڈر کی طرح سے کچھ باتیں بولتے جا رہے ہیں, اپنے اندر اترنا. ایک کالے شخص کے بارے میں لکھا ہے ایک شخص کہ انہوں نے جو ہے ایک دن بیٹھ کے حساب کیا, ایسی کوئی رات تھی ہوگی, بیٹھ کے حساب کیا, پوری زندگی پہ نظر تھی ان کی, نیک آدمی تھے اسے, پوری زندگی پہ انہوں نے بیٹھ کے غور سے حساب کیا تو 37 بڑے گناہ ان کی لسٹ بنی, بناتے رہے انہیں, فلاں وقت ایسا کیا تھا, فلاں ایسا کیا تھا, غور کر تو پوری زندگی میں 37 بڑے گناہ یاد آئے ان کو. تو انہوں نے کیا کیا, اب اللہ کو منانا ہے, ایک ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہزار استغفار کیے, ایک ہزار بار معافی مانگی, اور ایک ایک گناہ کے بدلے میں 1000 رکعت نماز پڑھی, اور پھر ایک ایک گناہ کے بدلے میں اللہ کو منانے کے لیے 2 قرآن پڑھے. کتنا انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا. تو اللہ کی نافرمانی کیا ہوتی ہے اس کا احساس ہونا, کتنے گناہ کر کے خالی معاف کر دو بولنا کوئی بات ہے کیا؟ جس طرح گناہ کا آپ مزہ لیے ہیں ایسے ہی نفس کو آپ کچھ نیکیاں کر کے سزا دو, تھکاؤ اپنے آپ کو نیکی میں. بڑے بڑے گناہ کیے ہیں, لمبی مدت تک گناہ کیے ہیں تو لمبی مدت تک نیکیوں پہ چلتے ہوئے توبہ کرنا چاہیے. صرف منہ سے بول دینا کافی ہے کہ معاف کر دو, اللہ رحیم ہے کریم ہے, معاف کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن طریقہ یہ بتایا گیا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ جتنا تم گناہ میں مزہ لے چکے ہو، اب توبہ کے بعد اپنے نفس کو اتنا ہی نیکیوں میں تھکاؤ، اتنے ہی سال تھکاؤ، اتنی کیفیت سے تھکاؤ، تو یہ ہے اصل ندامت. تو انہوں نے کیا کیا، ایک ایک گناہ کے بدلے میں ہزار ہزار استغفار اور ہزار رکعت نماز اور پھر دو قرآن، اس کے باوجود بھی پھر روتے رہے ہمیشہ، یا اللہ میرے گناہ معاف فرمائیے. تو ایسی ہوتی ہے ندامت. آج کل ایسا غفلت کا نشہ ہے، خواہشوں میں رہتے رہتے ندامت ہے ہی نہیں کسی کے اندر. اللہ تعالیٰ ندامت عطا فرمائے. صحابہ کتنے مقام کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتنا بڑا مقام تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور ان کے ذریعے سے دو سپر پاورز ختم ہو گئے، اسلام پھیلا دنیا میں، اور اتنا نیکی کی پابندی کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا جس راستے پہ عمر چلے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا گناہوں کے بارے میں ٹائٹ تھے، نہیں کرتے تھے گناہ، اس کے باوجود بھی اللہ کی عظمت اتنی تھی کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے توبہ کرتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور کیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں سے آپ کے اپنے لیے دعا کراتے تھے، بولتے تھے بیٹا تم لوگ معصوم ہیں، بے گناہ ہیں، میں ایک پاپی ہوں، تم میرے واسطے دعا کرو. چھوٹے بچے مل جاتے کوئی تو آج ہی سے درخواست کر کے ان سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کراتے تھے، آمین آمین بولتے. کتنی تڑپ ہوتی ہے مومن کو، میں معاف کر دیا جاؤں. اتنے خلیفۃ المسلمین ہوتے ہوئے خود بھی رو رہے ہیں، بچوں سے توبہ کرا رہے ہیں، ٹائم نہیں پڑ رہا ان کو، اپنی توبہ کا یقین نہیں آ رہا، بچوں سے کروا رہے ہیں. اتنا احساس ہونا چاہیے گناہ ہونے کے بعد کہ اللہ کو منانا ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی سب سے زیادہ حدیثیں جو ہیں انہی سے امت کو ملی. بھوکے پیاسے رہتے تھے، پاکوں سے رہتے تھے، لیکن حضور پاک کی حدیثیں، کوئی حدیث مس نہ ہو، ہمیشہ ساتھ ہی رہتے تھے. اتنی بڑی قربانی ہے ان کی. لیکن ان کا بھی معمول یہ تھا، خود بھی اتنی رونا دھونا ہو سکتا ہے کرتے تھے، موقع موقع سے بچوں سے دعا کراتے تھے، بیٹا تو دعا کر میں آمین کہتا. بہرحال آج کی جو خاص عمل ہے وہ ہے دل و جان سے توبہ کرنا. یہ توبہ جو ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے، توبہ کرنے سے اللہ بہت راضی ہوتے ہیں. فرمایا جو توبہ کرتا ہے تو التائب من الذنب کملا ذنبلا، جو گناہ سے توبہ کرے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ کوئی بہت ہی خلوص سے جب توبہ کرتا ہے، بہت ہی ندامت سے کرتا ہے، تو انیسویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جتنے وہ گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولتے ہیں کہ گناہ کی جگہ وہاں پر نیکی لکھ دو، بولے جتنے گناہ کیے اس کو اللہ تعالیٰ نیکی میں، ان کے گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا دل ہے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے. تو یہ توبہ بہت پیارا عمل ہے، اور انسان کا خاص ہتھیار ہے شیطان کے مقابلے میں. شیطان کتنے بھی گناہ کرا لے، اس کو فیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، توبہ کر لینا. توبہ کرتے ہوئے ذلیل ہو جاتا ہے وہ، اس کو بہکانے کے ناز ہے، میں بہت بڑا ذہین ہوں، مجھے بہکانا بہت آتا ہے، اس کو بہکانے کی طاقت پہ ناز ہے. اور ہم کو کیا ہے، ہمارے پاس شرمندگی کی صفت ہے، اس پہ ناز ہے. وہ شیطان بدماش شرمندہ نہیں ہو، آج بھی شرمندہ ہونے تیار نہیں، آج بھی شرمندہ ہو جائے تو اللہ آج بھی معاف کر دے. حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی مگر رونے لگے تھے، رو کے معاف کرا لیا. دنیا میں آنے کے بعد بھی 300 سال تک یاد کر کے روتے رہے. بعض روایت کے بعد تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہنر ہے نا انسان کے پاس، وہ ہے رونا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، اس کو استعمال کرنا چاہیے. خاص طور پہ حدیث شریف میں نوجوان آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے. ان اللہ یحب التائب الشاب، نوجوان آدمی نوجوانی میں جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، گناہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے. اور فرمایا یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اور ایک احمد مسند احمد کی روایت میں یہ اللہ کی چونکہ صفت ہی ہے معاف کرنا، روزانہ شام میں اللہ تعالیٰ دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہاتھ یہ نہیں جو بھی ہے وہ اللہ ہی کو معلوم، روزانہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے بندو کون کون توبہ کرنے والے ہیں، آ جاؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. روز شام میں اور رات گزرتی تو روز صبح میں. رات کے گناہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صبح سے پہلے دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ، کون کون دامن جانا چاہ رہے، توبہ کرنا چاہ رہے، میں توبہ قبول کر لیے جائے. ان کی طبیعت ہے معاف کرنا، توبہ قبول کرنا. تو اس وجہ سے توبہ کرنے والے ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری توبہ سے. حضور پاک نے مسلم بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ اگر صحرا میں کسی کی اونٹنی گم ہو جائے، سعودی عرب میں جو صحرا ہے، حضور کے قریب میں جو صحرا تھا ربول خالی، بہت بڑا صحرا ہے وہ، ہزاروں میل تک ہے صحرا، بہت بڑا صحرا ہے، اس میں آدمی کوئی گم ہو جائے تو پھر زندہ بچ کے نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ دور دور تک کہیں آبادی نہیں تھی حضور کے زمانے میں، اب بھی نہیں. تو اب صحرا میں انسان کو اس کے گھر تک لانے والی چیز، اس کو بچانے والی چیز اس کی اونٹنی ہے. اگر اونٹنی گم ہو گئی تو اس کی زندگی چلی گئی، سمجھا، وہاں نہیں سکتا. تو کوئی ایسا آدمی جس کی اونٹنی توسے کے ساتھ غائب ہو گئی، پانی جس پہ رکھا ہوا تھا، کھانا جس پہ رکھا ہوا تھا، گم ہو گئی، وہ جتنی اس سے طاقت تھی اس نے ڈھونڈا، کوشش کیا، لیکن اونٹنی ملی نہیں. یہاں تک کہ بہت جب تھک گیا تو موت کے انتظار میں ایک درخت کے نیچے پڑ کے سو گیا. اب کیا ہے، مرنا ہی ہے سوچ کے درخت کے نیچے پڑ گیا. اب تھوڑی جھپکی آئی، وہ تو بعض وقت سولی پہ بھی آتی، اونگ ایسی تھی نیند ہے سولی پہ بھی آتی بولتے، تو بار ذرا جھپکی لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی سامنے ہے، توشے کے ساتھ ہے. تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کی اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں اس نے کہا، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی میں جو ہے الٹا کو بھول دیا اس نے، اتنی خوشی ہوئی کہ زبان پر قابو نہیں ہے. تو اللہ کے نبی شکریہ ادا کرتا، کیوں اونٹنی نہیں آئی، اس کی زندگی آئی، اگر اونٹنی نہیں آتی تو تھوڑی دیر کے بعد تڑپ تڑپ کے مرنا تھا. تو صحرا میں اونٹنی ملنے پر جتنا خوش ہوتا ہے آدمی، فرمایا جب کوئی گناہ گار بندہ اللہ سے آ کے معافی مانگتا ہے، میں نہیں کروں گا، پلٹ چاہتا ہے، بندوں سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کو، جنت میں ڈالنے کے واسطے پیدا کیے، دوزخ میں ڈالنے کے واسطے، قرآن مجید میں ولیدانی کا خلق ہوں، تم پر رحمت پیار کرنے کے لیے پیدا کیا ہم کو، مگر تم لوگ جو ہے شیطان کے پیچھے جا کے مجبور کر دیتے ہیں، میں تو پیار کے لیے پیدا کیا ہوں. ایک آدمی کھڑے ہوئے پوچھتا، یا اللہ، اللہ کے رسول، کوئی ماں اپنے ہاتھ سے بچے کو آگ میں ڈالتی کیا؟ پھر اللہ کا ڈال کے پوچھتا ہے کر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نہیں ڈالنا چاہتے بابا، نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ بہت رحیم ہے، مگر اللہ اما نہیں ہے نا، اللہ کے ضابطے، اللہ کے پاس ضابطے نہیں رہتے تو کائنات نہیں چلتی تھی، ایسے دلمل رہتے، ایسے خسخسے رہتے تو دنیا نہیں چل پاتی. اصول ہونا چاہیے، ضابطے ہونا چاہیے، ہر بڑی طاقت کے پاس ضابطے ہوتے ہیں. ایسے اما جان کے ایسا جذبہ جو ہے تو دنیا نہیں چلتی، اللہ کے پاس بھی جو ضابطے ہیں، تو ضابطوں کی وجہ سے جو ہے تم مجبور کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے. تو اگر ایک بندہ گناہ کی لائن میں چلا گیا تھا غفلت کی، جب واپس کسی دن آ کے توبہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، میرا بندہ میرے پاس آ گیا. تو یہ توبہ کرنا ایسا چیز ہے، ایسی چیز ہے، گناہ کر کے آئے مگر اللہ کو جو ہے اپنا بنا سکتے ہیں توبہ کر کے، دل سے توبہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے تو توبہ کرنے کے لیے جب بھی آئے گا، تو اتنے گناہ کر کے آیا کہ زمین سے آسمان تک تو اپنے گناہوں سے بھر دیا، تب بھی میرے پاس آئے گا تو میں بے تکلف معاف کر دوں گا، میں یہ نہیں سوچوں گا اتنے گناہ خالی پوچھنے کو معاف کروں. تو دل کی شرمندگی کے ساتھ نہیں کرنے کا ارادہ لے کے آئے گا، میں پوری معاف کروں، ایسی رحیم ذات ہے. اس وجہ سے ایک حدیث میں لہو مجالس یخلور، کہ ذرا تھوڑی دیر تنہائی میں بیٹھے آدمی، یہاں آپ آ گئے ہیں تو تھوڑی عبادت تو ضرور کیجیے، اس لیے کہ جانے کے بعد اتنی توفیق ملتی نہیں، مگر کوشش کیجیے تنہائی نہیں، یا یہاں پر یا گھر پہ، تو تھوڑا تنہائی میں بیٹھے گناہوں کو سوچے، پھر ایک دو رکعت نماز پڑھ کے کچھ دیر عبادت کر کے پھر آدمی دعا کرے، توبہ کرے ندامت کے ساتھ. عظمت الہی کو محسوس کر کے. فرمایا روئے, رونا نہ آ سکے کم سے کم تو رونے کے جیسے جذبات کے الفاظ بولتے ہوئے رونے کی آواز بنائے. اور اصل دل کا رونا, بعض لوگوں کو جلدی رونا آتا بعض لوگوں کو نہیں آتا, تو ان کو بولے کہ کم سے کم عاجزی کے انتہائی عاجزی کے الفاظ بولنا چاہیے اللہ کے سامنے, اور دل رو رہا ہو کم سے کم. اصل اللہ دل کو دیکھتے ہیں نا, دل میں ندامت ہے, دل غمزدہ ہے, دل حزین ہے, تو وہ دل کا رونا اصل ہے. اور ایک اور سہولت کیا ہے, خود نے فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو کچھ صدقہ خیرات کرنے کی نیت کرنا, فلاں غلطی ذہن میں اٹکی ہوئی وہ بڑی غلطی ہوئی تو نیت کرنا میں خود صدقہ و خیرات کروں گا, اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں جس سے سارے گناہ معاف ہونے کا وعدہ ہے. وہ سب چھوٹے گناہ ہی رہتے ہیں, بڑے گناہ تو بول کے معاف, اللہ کے سامنے حاضری کر کے معافی مانگنی پڑتی. تو ہم توبہ کے واسطے صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں. صلاۃ التسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے. تیسرے کلمے کا ابتدائی حصہ سب کو یاد ہی رہتا ہے, اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے, 4 رکعت میں ٹوٹل ملا کے 300 مرتبہ, 1 رکعت میں 75 مرتبہ. سب کو یاد ہی ہوگا, پھر بھی نوجوان بچوں کو آسانی کے لیے 4 رکعت میں ہر رکعت کے ابتدا میں اسٹارٹنگ میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں 15 مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد باقی ہر بار 10-10 بار پڑھنا ہے. تو رکعت باندھتے ہی چاہے سنا پڑھیے یا مت پڑھیے آپ کی مرضی, سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ انگلیوں کو دبا کے ہم حساب کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے. ایک مرتبہ پڑھے, پڑھنے کے بعد انگلی تھوڑی دبا لیے, پھر دوسری دبا لیے, 10 انگلیاں دبانے کے بعد پھر یہ ہاتھ کی انگلیاں, پھر 10, پھر 5 مرتبہ دبا سکتے ہیں. تو رکعت باندھتے ہی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد اب رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 25 ہو گئے. پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 35 ہو گئے. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے, 45 بار ہو گیا. پھر پہلے سجدے میں گئے 10 مرتبہ پڑھے, 55 ہو گئے. پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے, 65 ہو گیا. پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے, اس میں 10 بار پڑھیں گے تو 75 ہو گئے. پھر اب دوسری رکعت میں پھر اسٹارٹ ہوتے پھر 15, تو 75 4 سے ضرب دیجئے تو 300 ہو جائیں. تو یہ اس کی بڑی بہت شوق سے حضور نے ترغیب دی اپنے چچا کو, تو کسی سے ہو سکا تو ذرا تو ترغیب پڑھیے. عموماً 20-22-25 منٹ میں ہو جاتی, تو ہو سکے تو صلاۃ التسبیح بھی پڑھ کے توبہ کرنے کی کوشش کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شب قدر ہے نا, قدر کے معنی پلاننگ کے بھی آتے ہیں. تو آج سال بھر کے کس کو کیا دینے والے ہیں اس کی پلاننگ ہوتی ہے اللہ کے پاس. شب برات کے بارے میں بات سناتے ہیں, اس دن بھی میں نے حرض کیا تھا. جمہور کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو فیصلے سال بھر کے جو ہوتے ہیں وہ رات شب قدر ہے. تو آج چونکہ سال بھر میں ہم کو کتنی عزت ملنا ہے, کتنی صحت ملنا ہے, کب بیمار ہونا ہے, کب ہمارے بچوں کے کام ہونا ہے, سب چیزوں کے آج فیصلے ہوتے ہیں. تو آج کے دن اللہ کو منا لینا چاہیے, جو چیزیں مانگنا ہے اس کو مانگنا چاہیے. فیہا یفرق کل امر حکیم, قرآن مجید میں ہر حکمت والا فیصلہ وہ طے کیا جاتا ہے. اس وجہ سے اہتمام سے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی جو جو ضرورتیں ہیں دل سے مانگنا چاہیے. اب آج کے آپ کے سامنے ایک دعا خاص طور پہ کرنے کے لیے گزارش کرنا ہے. تو شب قدر کا تو بیان ہو گیا, مگر اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس میں پورے لوگوں کو رو رو کے دعا کرنے کا وقت ہی, بڑے بے فکر بیٹھے ہوئے ہم لوگ, مگر طوفان آنے والا ہے, ایسا سیلاب آنے والا ہے کہ سب کے حالات کلپٹ ہو جائیں. اللہ بچائے. میں صاحب کش بزرگوں کی زبان سے سنا ہوں کہ اب وہ تو ایسی کیفیت کی بات ہے کہ اسے ماننا ضروری نہیں ہے, لیکن عذاب کا فیصلہ ہو کر ہے, صرف چل رہا ہے, ذرا آگے بڑھا رہے اس کو, اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوا. سب مل کے روئیں گے تو, دل سے توبہ کریں گے, اللہ کو رحم آئے گا تو, ورنہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سزا ہونے والی. ساری دنیا میں ہو رہا, جہاں جہاں مسلمان مزے کر رہے تھے گناہوں میں, سب جگہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی جا رہی تھی, پورا عالم عرب ٹوٹ گیا, اور سوڈان کے اندر ایک ایک کر کے مسلم ملک ٹوٹ رہا, ہر جگہ بدمنی ہو رہی ہے, ہر طرح کثرت سے قتل ہو رہے ہیں, کثرت سے لوگ مر رہے ہیں ہر جگہ. ہندوستان کے بارے میں بھی احادیث میں اشارے ہیں, الگ الگ اس میں رائے ہو سکتی ہے, مگر اشارے ہیں کہ یہاں پر بھی بہت سارا ہنگامہ ہونے والا ہے. تو اس کے واسطے اس میں کیا شک ہے کہ ہم لوگ اللہ کی نافرمانی میں تو کچھ کمی نہیں کر رہے ہیں, اور اس ملک میں اتنے سال حکومت کر کے اللہ کا تعارف نہیں کرا یہاں کے لوگوں, یہ تو بہت بڑا جرم ہو کر, اتنے سال تک باعث تھے لیکن کبھی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی جیسی کوشش ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہوئی. تو آج اتنے کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہے شرک میں پھنسے ہوئے ہیں, ذمہ دار کون ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے گناہ ایسے ہیں, امت کی غفلت ایسی ہے کہ ہمارے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں قوموں کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے, ہمارے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے, اور ہمارے بدعمالی کی وجہ سے کروڑوں اربوں انسان جہنم میں جا رہے ہیں کافر رہ کے. یہ بڑا جرم ہے, بڑا جرم نہیں ہے. بہرحال بات کچھ بھی ہو, سخت حالات آنے والے ہیں, مگر عام آج کل مسلمان کو خود اس کا احساس ہی نہیں, حالانکہ معلومات تقریباً سب کچھ کیا کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, مگر دل پہ کوئی نہیں لے رہا. تو میں تھوڑا سا وقت آپ کا لگے گا, لیکن ہمارے پر کیا حالات, کیسے حالات ملک میں بنے ہیں اس کا مذاکرہ ضروری سمجھتا ہوں, تاکہ آپ دل لگا کے دعا کریں, اپنے بچوں کے واسطے دعا کرتے رہیں گے, حضور کی امت کے لیے دعا نہیں کریں گے, پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کریں گے. جبکہ زبردست جو ہے خطرات آ گئے ہیں, بادل آ گئے ہیں, کبھی بھی طوفان بن سکتا ہے. تو ہم کو تو ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے ایک اندھا جا رہا ہے اور ڈر ہے کہ وہ کنویں میں گر جائے گا, سامنے کنواں, تو نماز توڑ کے جا کے اس کو بچانا. اور آج ہماری پوری ہندوستان کی پوری قوم مصیبتوں میں پھنسنے والی, ایسے حالات صاف نظر آ رہے ہیں, تیاریاں پوری ہو گئی. تو کیا ہم لوگ جو ہے اپنے روز کی معاملات میں رہیں گے, آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے نہیں؟ تو آج صحیح بات یہ ہے کہ پوری ہندوستان میں مسلمانوں کو رو رو کے توبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور حالات کے اعتبار سے اپنے فرائض پہچان کے کچھ کرنے کا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. آج صبح میں موتقف میں بات ہوئی تھی, تو کچھ بزرگوں نے ملاقات کر کے کہا کہ یہ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیے بات, اس لیے اس کا جو حالات ہیں سب کو معلوم ہے, مگر اس کے مذاکرے کی ضرورت ہے. تو آج سے تقریباً ایک صدی پہلے سے اس ملک میں جو فرقہ پرست ہیں, مسلمانوں سے نفرت کرنے والے اور اپنی ذات اپنی قوم ہی سے کو آگے بڑھانے والے فرقہ پرست, اس میں کے جو سرمایہ دار ہیں, ان لوگوں نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے پلان منصوبہ بنایا, تنظیم اپنی بنائی, اور انہوں نے پلان یہ کیا کہ ہندوستان کی پوری آبادی کو جو ہے ہم فرقہ پرست ہے اپنے ماتحت رکھیں, یہاں جو اعلیٰ ذات اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ لوگ ہزاروں سال سے یہاں کی عوام کو, اصلی جو عوام تھی یہاں کی 85%, 15% ہیں اعلیٰ ذات والے, ان لوگوں نے ہزاروں سال سے ان کو غلام بنا کے رکھا, ان کا استحصال کیا, اور مسلمانوں نے اپنے دور حکومت میں اچھا خاصا یہ بڑی ذاتوں کا سپورٹ بھی کیا, مظلوموں کو انصاف نہیں دلایا مسلمانوں نے, یہ بھی ایک جرم ہے مسلمان. تو جو ہے تقریباً 100 سال پہلے جو آر ایس ایس کا جو وجود ہوا, تو ان لوگوں نے طے کیا کہ یہاں کی جو 85% آبادی کو ہم اب تک غلام بنائے ہوئے تھے, لیکن اب سارے عالم میں شعور آ رہا ہے, جدید تعلیم آ رہی ہے, تو ہم ان کو مزید اب غلام نہیں بنا سکتے, اب کیسا ان کو قابو میں رکھے, اس کی انہوں نے منصوبہ بندی کی, اور یہ جو ہندوستان میں جو مختلف قومیں ہیں, ہم لوگوں کو عام طور پہ اتنا ہی معلوم, ہندو مسلم سکھ عیسائی اتنا ہی ہے ہم سمجھ, ہمارے پاس تقریب تھی ہندو ہیں سب سے زیادہ, پھر مسلم ہیں سکھ ہے عیسائی. حالانکہ جن کو ہم لوگ ہندو کہہ رہے ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے, وہ 20,000 الگ الگ قومیں ہیں. بڑی تقسیم, بڑی بڑے جو ان کے مذاہب ہیں اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جن کو ہم لوگ ہندو کہہ رہے ہیں چھوٹی ذات والے وہ 6,000 ہے. اس میں بھی باریک باریک تقسیم دیکھیں گے تو 20,000 الگ الگ قومیں ہیں. سب کا مذہب الگ ہے, سب کے دیوتا الگ ہیں, تو الگ الگ قومیں ہیں. تو یہ لوگ جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہتے ہیں وہ ان کو ایک ہندو نام رکھ کے سب کو اپنا بنا رہے ہیں اور اپنا ماتحت بنا رہے ہیں, جبکہ ہندو کسی مذہب کا نام نہیں ہے. پہلے ویدوں میں, گیتا میں, کہیں بھی آپ کو پوری کہیں ہندو لفظ نہیں ہے. ہندو لفظ تو جو ہے یہ مسلمانوں کا دیا ہوا ہے. مسلمان جو سندھ کے اس طرف سے جو مسلمان ادھر آتے تھے پاتے تھے, تو ان لوگوں نے دریائے سندھ سے پار اس طرف کی جتنی قومیں ہیں ان سب کو انہوں نے سندھو, سندھ سے سندھو, سین اور ہاں ملتا جلتا وہ چینج ہوتا رہتا ہے, تو سندھ سے انہوں نے ہندو نام مسلمانوں نے جو باہر کے لوگوں نے ایک پورے علاقے کی قوموں کی اپنی گفتگو میں آسانی کے لیے لفظ استعمال کیا. ورنہ یہاں پہلے سے جو یہ اعلیٰ ذاتوں کا دھرم ہے وہ دوسرا دھرم ہے, اس کا نام الگ ہے, مختلف اس کے نام ہے, سناتن دھرم ہے. تو ان لوگوں نے باضابطہ آر ایس ایس کی آپ تقریر سنیں گے ہم یہ نام کیوں استعمال کر رہے ہیں, ہماری یہ کیا مجبوری ہے, کیا پالیسی سے ہم یہ نام استعمال کر رہے ہیں, اس کو ان کی تقریر ہے. تو تم ہندو ہو, تم ہندو ہو, ہندو ہو, ہندو کے نام پہ انہوں نے 85% یہاں کے الگ الگ مذہب کے لوگوں کو ایک قوم بنا کے اس کے سر پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا کہ ان سب کو ایک بنا دیں گے, احساس ہم سب ایک ہیں. اب حقیقت میں وہ ایک نہیں ہیں, الگ الگ ہیں. اب اتحاد مصنوعی بنانا ہے, زبردستی بول رہے ہیں آپ ہندو ہے بول, اب آج بھی لنگایت جو ہے کروڑوں کی تعداد میں وہ لڑ رہے ہیں, بھائی ہم ہم ہندو نہیں ہیں, باضابطہ کورٹ میں جا کے لڑ رہے ہیں, پھر بھی جو ان کو زبردستی بولے تم ہندو ہے ہمارے. تو ایسی کتنی قوم ہے, اب تو ماشاء اللہ بہت ساری قوموں میں بیداری آ گئی ہے, بہت بڑی کروڑوں کی تعداد میں لوگ بول رہے ہیں ہم ہندو نہیں ہیں, ان کو ہندو مت بولو, دوسرے نام لگا رہے ہیں. مگر یہ کہ ان لوگوں نے 100 سال پہلے تقریباً یہ طے کیا کہ ہندو بول کے سب کو ایک کریں گے, اور سب ایک بول رہے تھے چونکہ اعلیٰ ذات ہیں, سب سے پیدا ہوا کہہ رہے ہیں تو خود بخود بڑا مقام مل جاتا, تو ایک کہہ کے سب کو اپنی غلامی میں پکا کرنا چاہ رہے ہیں. مگر ایک بنائیں گے کہ صاحب حقیقت میں ایک نہیں ہے, تو کوئی نقلی دشمن ہونا, کوئی کسی دشمن کا حلوا کھڑا کر کے دیکھو فلاں آ رہا ہے, فلاں دشمن ہے, فلاں دشمن ہے, اس کے جو ہے جھوٹے قصے ظلم کے واقعات بول بول کے ایک دشمن کا نام لے کے جوڑ دیں. تو انہوں نے اس کے لیے طے کیا کہ مسلمانوں کو ہم ایک دشمن کے طور پہ اس ملک کی آبادی میں پیش کریں. اب جھوٹے قصے مغلوں کے دور کے جھوٹے سچے قصے ظلم کے جھوٹے نکال کے ان کو بولنا کہ یہ جو ہیں ظالم ہیں, ان کی نفرت بٹھانا, جب تک سامنے کوئی دشمن نہیں ہوتا جھوٹے نہیں. تو طے کیا انہوں نے کہ مسلمانوں کی دشمنی ہمارا اصول ہوگا, پھیلائیں گے اس کو, اور جو ہے مسلم قوم کو تباہ کرنا ضروری ہے ان کو یہ سمجھ میں آیا. اگر ہم یہ پوری چھوٹی راتوں پہ ایسی مسلسل قبضہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو مسلم قوم کی تباہی ضروری ہے, ان کے بڑوں نے اس کا تجزیہ کیا. اس لیے کہ مسلم قوم توحید کو مانتی ہے, ایک اللہ کو مانتی ہے, اور انہیں اب تک اتنی ساری قوموں کو جو اپنے قبضے میں رکھا, مورتی پوجا کا رواج دے کے قبضے میں رکھا, اصل میں ہر ایک کے الگ الگ مورتیاں لے کے شرک کے ذریعے سے ایک کیا. جیسے مکے کے جو قریش تھے نا, مکے کے قریش کو معلوم تھا اللہ ایک ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے, لیکن اس کے باوجود کیا کیے وہ لوگ, شرک کی سرپرستی کی. پورے عرب میں جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کو مورتیوں کا عادی بنائے اور ان سب کی مورتیاں کعبے میں رکھے, 360 بت, اور اب اس مورتیوں کی سالانہ پوجا کے لیے سب لوگ آتے تھے, تو یہ خود بخود بڑے ہو جاتے تھے, اس لیے کہ مجاور ہیں کعبے کے. تو مورتی پوجا کے ذریعے سے وہ پورے عرب کے اوپر سردار بن گئے تھے, اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا کہ اللہ ایک ہے تو آ کے بولتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر بات بولو کہ اللہ ایک ہے بولے تو ہمارا پورا کاروبار ختم ہو جاتا. یہ مورتیاں رکھ کے ہم جو سب کو بلا رہے ہیں اور ان مورتیوں کی وجہ سے اس کعبے کی وجہ سے مندر بنانے کی وجہ سے اس کو سب ہم کو سردار مانے ہوئے ہیں, ہر طرف ہمارا بزنس چلتا ہے, آپ ایک خدا بولیں گے تو پھر تو لوگ گھسک لیں گے ہم کو, ہماری پوزیشن ختم ہو جائے. تو جس طرح عربوں نے کیا, یہ قریش نے کیا, ایسے یہاں کے برہمن جو ہیں, یہاں کی اعلی ذات ہے, ان کا مذہب توحید کا ہے. اصل میں ان کی بھی کتابوں میں اصل اللہ ایک ہے, لیکن انہوں نے صدیوں سے خود بھی مورتی پوجا اور قوموں کو بھی الگ الگ مورتی پوجا میں پھنسا کے پکڑا ہوا ہے. اب مسلمان توحید والے ہیں, اگر توحید کی بات یہاں چلتی رہے گی تو پھر ہماری پکڑ ختم ہو جائے گی, اس لیے ان کو ختم کرنا. دوسرے پوری قوموں کو تم چھوٹے ہو, تم پیر سے پیدا ہوئے ہو, یہ ذہن صدیوں سے بنا کے ان کو تابع بن کے رہنے کا مزاج بنائے ہوئے تھے. اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں, مساوات. اب جو بھائی بھائی ہے ماننے والی قوم ہیں, یہ اگر ہندوستان میں ایک بڑی تعداد میں رہے گی اور سوسائٹی کے اندر عزت کے ساتھ رہے گی تو یہ مظلوم لوگ آ کے ان سے جو ہے جذبہ حاصل کریں گے, ان سے جڑیں گے, ایک نہ ایک ایسی تحریک بنے گی کہ پھر یہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے یہ جو سب کو برابر ہے بولنے والا مذہب ہے, یہ توحید والے جو لوگ ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اور مسلمانوں کے بارے میں پالیسی بنائی کہ ان کو اتنا سوسائٹی میں ڈیگریڈ کرو, ذلیل بناؤ کہ پہلے جو شودر کام کرتے تھے, بھیڑ مانگ جو کام کرتے تھے, وہ کام والے ہو جائیں. اور یہاں کی چھوٹی قومیں بھی ان کو ذلیل نظروں سے دیکھنے لگیں. جب ان کو ذلیل نگاہوں سے دیکھیں گی تو پھر ان کے مذہب سے متاثر نہیں ہوں گی, ان کو ذلیل کر دیا جائے. تو باضابطہ اصول بنائے گئے, ان کی عورتوں کو بچوں کو لے جاؤ اور ان سے اپنی اولاد پیدا کرو, پھر چھوڑ بھی دو ان کو. ایسے ایسی اسکیمیں جس سے سوسائٹی میں مسلمان بدنام ہو جائیں, ذلیل ہو جائیں, اس کے پورے اصول ان کے بنے ہوئے. کیا کیا کر کے ہم کو ان کو شودروں کے لیول پہ لانا ہے, سوسائٹی میں بے عزت کرنا, اور پھر جب موقع ملے تو ختم نہیں کر دینا ان کی آواز. ملک جو تقسیم ہوا, مسلمانوں پہ الزام ڈالا جاتا ہے مگر اندر سے پوری سازش جو ہے ان کے بڑوں کی ہے. کیونکہ جس طرح ٹکڑے ہو گئے, تھوڑی بڑی آبادی ادھر چلی جائے گی تو یہ باقی ہم ان کو چھوٹی قوموں کو قبضہ کر کے رکھیں گے. تو انہوں نے طے کیا کہ یہ ساری قوموں کو قبضے میں لانا ہے تو مسلمانوں کو یہاں ختم کرنا پڑے گا, یا پھر مسلمانوں کو جو یہ لوگوں کو بولنا ہے, مسلمانوں کو تم توحید چھوڑ دو, جے شری رام بولو, ہمارے دیوتاؤں کو مانو, تم بھی شرک کرو, اگر یہاں رہنا ہے تو تم بھی شرک کرو, اور اعلیٰ ذاتوں کے تابع ہونے کے واسطے ذہنی طور پہ تم بھی تیار ہو جاؤ. تو مسلمانوں کو سماجی اعتبار سے زیرو پہ کرنا اور شرک کی تہذیب میں ان کو لے آنا, یہ پلان بنایا گیا. اور پھر ہم ہندوستان کو ہندو راشٹر بنا دیں گے, ہندو قوم کا مطلب ملک بنا دیں گے. اب اس کی تیاری کے واسطے یہاں کی جو سیدھی سادی عوام تھی, بھولو بھالی عوام تھی, نفرت نہیں تھی, محبت کا ملک ہے, اور مسلمان ہزاروں سال سے سینکڑوں سال سے حکومت کر چکے تھے تو اچھی خاصی یادیں, مسلمانوں کی اچھی خاصی عظمت یہاں کی آبادی میں تھی. تو انہوں نے لمبا پلان بنایا کہ یہاں کی آبادی کے ذہن کو ہم زہریلا پیدا بنائیں. تو چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں تک سب کا ذہن خراب کرنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا. چھوٹے بچوں کے لیے شیشو مندر کے نام سے اسکول لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک میں کھولے گئے, اور اس کے اندر بچوں کو زہریلا بنایا گیا, ان کے دل میں مسلمانوں کی نفرت کہ یہ سانپ ہے, ان کو ہم جب تک ختم نہیں کریں گے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, ہم جی نہیں سکتے. نوجوانوں کے واسطے کالجز میں, یونیورسٹیز میں انہوں نے مختلف تنظیمیں بنائی اور ان کے اندر بھی زہر بھرا. اور پھر ملک کے مختلف حصوں میں ہزاروں شاخائیں روزانہ لگتی ہیں, بعض شاخائیں روز لگتی ہیں, بعض جو ہے ہفتے میں لگتی ہیں. تو وہ شاخاؤں میں شریک ہونے والے لاکھوں کی تعداد میں, تو سب نفرت کا سبق لے کے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کرنا ہے, مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہے. اور ایک ان کا کیا ہے نعرہ کہ قوت اختیار کرو, قوت کا اظہار کرو, اور ان کے اوپر دھوپ جماؤ، ان کو دلیل کرو، ان کی مسجدوں کے سامنے جا کے شور کرو، تو بہادری دکھانے کا ایک جذبہ پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو شاخائیں، اس کے اندر لاکھوں لوگ تربیت پائے ہوئے ہیں مسلمانوں سے نفرت کی، اور اس میں ہر شاخا میں دو سناتن رہتے ہیں۔ سناتن کا مطلب وہ آدمی پوری زندگی ہی اس میں لگا دیتا ہے، شادی نہیں کرتا، اور شادی اگر ہو گئی ہے تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوڑ کے پوری زندگی اسی میں لگاتا ہے کہ ان کے آفسوں میں رہنا اور فرقہ پرستی پھیلاتے رہنا اور لوگوں کے اندر کوئی زہر بھرتے رہنا۔ اب آپ سوچو ایسا لاکھوں کی تعداد میں، لاکھ سے بڑھ کے ہوں جب زندگیاں لگائے ہوئے، تو زندگی جب آدمی لگائے گا تو کتنا کام نہیں کرے گا۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ایسے ایسے اس میں کارکن ہیں جو اپنے گھر سے نکل کے 20 سال 30 سال ہو گیا ایک مرتبہ نہیں گیا، تو 20 سال میں ایک بار گیا چند گھنٹے کے لیے، کوئی 30 سال، اتنی قربانی دی ہے قوم کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے۔ اور وہ کیا کیا انہوں نے، چھوٹے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی، عورتوں کو بھی ہتھیار کی ٹریننگ دی۔ کئی ہم زمانے سے گئے، مختلف فوٹوز آ رہے ہیں، لاٹھی چلانے کا تو مستقل ان کا اصول تھا، پھر تلوار کا استعمال اور بندوقوں کا استعمال، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہے جس کی ٹریننگ ہو کر۔ جب ایک آدمی جو ہے ہتھیار کی ٹریننگ جب ہو جاتی ہے اور کسی موقع پر ہتھیار بانٹ دیا جائے، ہاتھ میں ہتھیار آ جاتا ہے، تو اس کی ہمت بہت بڑھ جاتی ہے ہتھیار والے۔ تو ایسے کروڑوں کی تعداد میں ہیں جن کو ہتھیار کی ٹریننگ دے چکے ہیں 20-40-50 سال کے اندر، اور وہ منتظر ہیں کہ جب جو ہے اشارہ ہو ہم اپنا استعمال کریں۔ اور ان کے مذہبی جلوس جو ہوتے ہیں اس میں یہی قوم کے اندر جنگجویانہ مزاج پیدا کرنے کے لیے مذہبی جو جلوس ہوتے ہیں اس میں لاریوں سے بھر بھر کے تلواروں کی نمائش ہوتی ہے۔ آپ لوگ نیوز پڑھتے ہیں، پڑھتے معلوم نہیں، لاریوں سے ہمارے شہر میں بھی لاری لاری بھر کے جو ہے تلواریں جو ہے جلوس میں چلتی، وہی تاکہ ان کے اندر وہی نفرت اور انتقام کا جذبہ اور کچھ کرنے کا جذبہ برقرار رکھنے کے لیے۔ سب کو ٹریننگ دے کے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، جب پوری طرح مشنری پہ کنٹرول ہو جائے تو اشارہ، ایک اشارے پر کروڑوں نکلنے والے ہیں، ریڈی ہو کے بیٹھے ہوئے، ذہن بنا ہوا ہے، تربیت حاصل کر کے پھر اس کے ساتھ ہر طرف مسلمانوں کا گھیرا لیا انہوں نے۔ تاجروں کی تنظیمیں، جتنے تاجر ہیں ان کی اپنی تنظیمیں ہیں، فرقہ پرستی کی، جتنے فرقہ پرست ہیں ان کو آگے بڑھانا، ان کو کاروبار میں مضبوط کرنا تاکہ ہر طرف فرقہ پرست چھا جائے۔ ایسے ہر پیشے میں، ڈاکٹرز میں الگ، انجینئرز میں الگ، ہر پیشے میں خفیہ تنظیمیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوم کو زہریلے دماغ کا بنایا جائے، اور مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے ہر طرف ان کے پاس آدمی رہے، ان کا آپس ہی تال میل ہوتا ہے۔ اور ملک جو چلتا ہے وہ جو ہے بیوروکریسی سے چلتا ہے، تو سول سروسز میں انہوں نے پلان کر کے اپنے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا، آئی ایس اکیڈمیز قائم کی، خوب اپنے لوگوں کا صلاحیت بنائی، اور جتنے کی پوسٹ ہیں ہندوستان میں، آفسوں میں، مختلف محکموں میں، سب میں زہریلے آفیسرس کو بنا کے بٹھا دیا۔ تیاری لمبی کر رہے ہیں، وہ ایک دن کی چیز نہیں ہے، منظم تیاری ہے، بہت بڑی تعداد اس میں لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار لگے ہوئے ہیں۔ تو پولیس میں، فوج میں، مختلف محکموں میں منظم لابیاں بنی ہوئی ہیں، پورے آفیسرز مسلمانوں کے دشمن بڑی تعداد میں۔ ابھی 2-3 سال پہلے ان کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ جتنی اپوزیشن پارٹیاں ہیں یہ ہندو راشٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جتنے ملک کے کی پوسٹ ہیں اس میں ہم نے 6 لاکھ آفیسرز بٹھا دیے ہیں، پورے نفرت والے، اپنے آئیڈیا والے۔ جب پورے آفیسرز ہی ہمارے ہاتھ میں ہیں تو تم لوگ کون سی بھی حکومت بنا لو چلے گی ہماری۔ اور پھر جو ہے عام کارکن، کوئی سیاسی لیڈر ہے، اپنے سیاسی لوگوں کو منتخب کرنا ہے، تو سیاسی ورکرز ان کے پاس لاکھوں کی تعداد میں، جب بھی کوئی الیکشن کہیں ہونا ہے تو 9-9 مہینے پہلے سے ورک شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی بہت ہے ان کے پاس، اور وقت لگانے والے، پیسہ اپنا لگانے والے، تو نو نو مہینے پہلے سے ایک ایک گاؤں کے ایک ایک گھر پہ پہنچ کر گیتا ہاتھ میں لے کر ان کے ختم دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کو اپنے مذہب کو بچانا ہے، اپنی تہذیب کو بچانا ہے، تو اس کو آپ توڑ دیجیے. اور جتنے سیکولر پارٹیاں خالی روڈ شو کرتے رہتے، خالی تقریریں کرتے رہتے، ان کے پاس کارکن ہی نہیں. اور ان کے پاس ہر گاؤں میں، ہر شہر میں انہوں نے کارکن بنائے ہیں، شاخاؤں کے ذریعے سے مختلف مستقل ہر جگہ بنے بنائے ڈسپلن کے کارکن ذہن بنا ہوا. تو لاکھوں کارکن ہیں ان کے پاس گھروں میں پہنچنے کے لیے. اور چونکہ ان کی سوچ نسل پرستی کی ہے کہ ہمارے دیوتاؤں کی نسل ہے ہمارا، اور یہی ہو بہو سوچ یہودیوں کی ہے. اس وجہ سے سارے عالم میں جو صہیونی یہودی پوری دنیا کو قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، دجالی جو پارٹی ہے پوری دنیا کو قبضے میں لینے کے لیے اپنا جال بچھائے ہوئے ہیں، دجال کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ یہودی بالکل ان سے بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ایک ہی بہن ہے. تو یہودیوں سے جڑے ہوئے گزشتہ الیکشن میں، اس الیکشن میں بھی جو یہ آئے ہیں اس کے پیچھے یہودیوں کی پوری پلاننگ ہے. یہودیوں کے اداروں نے گزشتہ الیکشن میں باضابطہ پورا الیکشن کی پوری مہم جس کمپنی نے دی تھی وہ یہودی کمپنی ہے. اور اب بھی جو لائے ہیں ان کو یہودی لائے. سارے عالم میں جو عرب کو توڑ رہے ہیں، جو سعودی عرب کو برباد کر رہے ہیں، جو شام کو برباد کیا ہے، سارے پوری دنیا میں مثلا وہی جو ہے ان کو آگے لائے ہوئے، تو ان سے ڈائریکٹ ملے ہوئے. آبادی میں فرقہ وانہ جرم پیدا کرنے کے واسطے فسادات کرنا ان کی پرانی پالیسی رہی. پوری آبادی میں، ہندو آبادی میں جرم پیدا ہو جائے مسلمانوں کو مارنے کا، اور بیٹھ وقت جو ہے بڑی آبادی کو مارا جائے. اور اب جو ہے ایک تجربہ انہوں نے گجرات میں جو کیا کہ جو گاؤں میں جھوپڑیاں جلانا آسان، غریبوں کو مارنا بہت آسان، لیکن ایسے ایریے جہاں جہاں پر لوگ جو ہے کمپلیکس میں رہتے ہیں، دو منزل میں، پانچ منزل میں، دس منزل میں، محفوظ جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں تک ہم پہنچ کے مار نہیں سکتے، وہاں پر ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آبادی کو کیسا مار سکتے ہیں. لوگ محفوظ جگہ پہ لاک کر کے اندر ہیں ایسے، تو اس کی جدید ترکیبوں کا استعمال انہوں نے گجرات میں کیا. گجرات کے جو فساد ہوا، کم وقت میں بڑی سے بڑی تعداد کو تباہ کرنا اور محفوظ سے محفوظ بلڈنگوں میں رہنے والوں کو کیسے تباہ کرنا، اس کا ریہرسل انہوں نے کیا. عام فسادات کا تو پہلے سے ان کے پاس تجربہ ہے، یہ محفوظ علاقوں میں کس طرح لوگوں کو مارنا ہے اس کا تجربہ کر کے اب اس کو محفوظ رکھ لیا ہے کہ آئندہ جو ہے جب موقع ملے گا. ایسا ان لوگوں نے آبادی کو اتنا زہر سے بھر دیا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا زہر ہے لوگوں کو. گجرات کے فسادوں کے دنوں میں آپ سنا ہوگا، ایک عورت، عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا ہے، بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے عورتوں، بچہ کوئی گول مٹول گولا بھرا بچہ دکھا تو کسی غیر کا بھی ہو عورت جو ہے لیتی ہے، گوسا لیتی ہے. لیکن انہوں نے اتنا زہرلا بنا دیا ہے کہ ایک عورت نے اس فساد کے دوران آگ لگا کر، مطلب آگ جل رہی تھی، مکان جل رہا تھا، اب چونکہ مسلمان افراتفری میں ادھر ادھر بھاگ رہے تو چھوٹے بچے سے چھٹ گئے ادھر ادھر، تین سال کے بچے، دو سال کے بچے، یہاں وہاں. تو اس عورت نے ایک ایک بچہ کہیں ہوتا ہوا بچہ مل رہا تھا، ایک ایک بچے کو گود میں لاتی تھی اور اس کو آگ میں ڈالتی، اپنے ہاتھ سے معصوم بچوں کو رو رہے ہیں لا کے اپنے ہاتھ سے جلتی آگ میں، ایک بچے کو دو نے سو بچوں کو لا کے محلے کے اس میں ڈالا. تو وہ عورت تھی کیا تھی وہ، اور کیس بھی جیتنی پر سنبھال. تو آپ دیکھو کتنی نفرت پیدا کی ہے، چھوٹے بچوں کو ایک عورت سو بچوں کو جلا رہی ہے تو وہ انسان ہے کیا؟ آخر کتنا ان کو زہر چلایا گیا ہے، کتنا ان کے اندر غصہ اور نفرت بھری ہے انتقام کا جذبہ. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ پیریڈ میں، گزشتہ ان کے پانچ سال میں، ماب لنچنگ بولتے ہیں اس کو انگلش میں، مجھے آتی نہیں، جو ہجوموں ایک آدمی کو، معصوم آدمی کو پکڑ رہے ہیں، تو آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی جرم کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، آپ پکڑ لیے اس کو ایسے مجمع میں اور الزام لگا رہے بھائی تم جو ہے گوشت کھائے یا گوشت گائے کا گوشت تم لے جا رہے یا تمہارے گھر میں کھائے، حالانکہ اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں، خالی الزام. تو ایک آدمی کو پکڑ کے اس کو لاٹھیوں سے، پتھروں سے، کئی لوگ مل کے اتنا مار رہے ہیں کہ وہ مر جائے تو آپ بولو یہ کس کی سنگ دلی ہے؟ گولی مار دینا الگ ہے, چاقو مار دینا الگ ہے, لیکن عام لوگ چاقو گولی تو ہنڈے مارتے ہیں, اب یہ کون ہے؟ عام پبلک ہے. اور ایک آدمی کو مرنے تک مارنا, جلدی تھوڑی مرتا آدمی, اور کتنا اس میں بیچ میں حاضری کرتا ہے, روتا ہے, کبھی کان پھٹ رہا ہے, کبھی ادھر سے خون نکل رہا ہے, کتنا رحم آنے کی چیز ہے. لیکن اس وقت تک اس کو مار دے جانا کہ وہ مر جائے, تو وہ مارنے والے آپ سمجھے کتنے سخت دل ہیں, کتنی نفرت پھیلی ہوئی, یہ ملک کیا بن گیا آپ کو جی. اچھا چلو ایک جگہ ہوا, کسی ایک علاقے میں فرقہ پرستی بہت پھیل گئی, وہاں کے لوگ پاگل ہو گئے, جنونی ہو گئے, قاتل بن گئے. نہیں, ملک کے ہر علاقے میں ہوئی واقعہ, ایک واقعہ تھوڑے, 300 واقعات ہوئے. تو ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اتنی نفرت کرتے ہیں کہ مار مار گئے. آپ تصور کرو ایک کتے کو بھی مارنے کا آپ کے حوالہ کیا جائے, چلو 5-6 مل کے اس کو مرنے تک مارو تو ہم تیار نہیں ہوں گے. کتے کو بھی ایک کو مار مار کے بھگا دیتے. ایک سور کو بھی مارنے کی بات آئی تو مرنے تک کوئی مارتا نہیں, اتنا انسان کا دل گوارا نہیں کرتا. یہ اپنے دل میں انسان کو, جیتے جاگتے انسان کو معافی چاہ رہا ہے, صفائی پیش کر رہا ہے, اور آپ اپنے کوئی مجرم نہیں ہے, کوئی ڈاکو نہیں ہے, آپ صرف مذہبی غصہ ہے, مرنے تک مار رہے ہیں. تو یہ ملک کیا ہو گیا ہم کو سمجھنے کی ضرورت, کیسی نفرت پھیلائی گئی ہے. تو فوج کا بھی ذہن بنا دیا گیا, پولیس کا بھی ذہن بنا دیا گیا, ہر محکمے میں بیٹھے ہوئے آفیسر کا ذہن بنا دیا گیا, اور عام پبلک کو بھی ہجوم کے ساتھ حملے کی ٹریننگ دی گئی, سب کچھ کر دیا گیا, اور دستور بدلنے کے بھی فیصلے ہیں. دستور لکھ دیا گیا ہے, دوسرا دستور جس میں ہندو راشٹر ڈکلیئر کر کے پورے مسلمانوں کے حقوق ختم, یہ مسجد بنانا, یہ مدرسہ کرنا, یہ نمازیں پڑھنا, یہ حج کو جانا, پورے پوری چیزیں ختم. اور ہندی بیلٹ کے اندر تو جو ہے وہ سوریہ نمسکار بہت پہلے ہی اس کو جاری کر دیا گیا ہے کہ اسکول میں رہنے والا ہر بچہ جو ہے سورج کی پوجا کر کے شروع کرے. تو ہندی بیلٹ کے اندر لاکھوں مسلمان بچے اب عادی ہو گئے سورج کی پوجا کے, مانوس محبت آ گئی ان کے اندر. تو شرک کو مسلمانوں کی زندگی میں لانا اور پوری طرح سے جو ہے ان کا خاتمہ ہو جائے, اس کے لیے عام پبلک کو بھی ٹریننگ دے کے رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ 5 سال میں لوگ اس لیے فسادات نہیں کروائے یا کچھ نہیں کیے کہ ان کو باہر کا ٹارگٹ دیا گیا, دوسرے ملکوں میں. پورے ہمارے وزیر اعظم صاحب پھرتے ہی رہے, پورے یہ ملک جا رہے, وہ ملک جا رہے, دوسرے ملکوں میں اسرائیل کے مفادات کے سلسلے کا کام ان کو دیا گیا, اس لیے وہ صرف وہ ہجوموں کے واقعات ہوئے. اب اس پیریڈ میں کیا ہونے والا ہے, جو پلاننگ تو ان کی سب واضح ہے, بولتے جا رہے ہیں, کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. یہ دستور بدل دینا, پورے حقوق ختم کر دینا, شرک پہ مجبور کرنا, پورے مدارس اور پورا نصاب چینج, پورے اسکولوں کے نصاب میں پورا شرک بھر دیا جائے, پورا وہ نصاب بھی ریڈی کیا ہوا کہ بچے نہیں کوئی, ہم نے کوئی آدمی مسلمان نہیں بچے اس حالات کے اندر. تو اس طرح سے لڑنے والے بھی تیار ہیں, ہتھیار بھی تیار ہیں, پورا ماحول بھی بنا دیا گیا ہے. اب ایک بڑی پارلیمنٹ میں ان کو بڑی تعداد کی ضرورت تھی, اب کے بار ایسی کامیابی ہوئی ہے کہ وہ خود حیران ہے, اتنے آدمی ہمارے کچھ آ گیا. ہندوستان کی تاریخ میں اتنے سیٹیں نہیں آئی, وہ آپ ان کو کھائی دیتی ہے. تو یہ حالات بھی آسان حالات نہیں ہیں, اتنا بڑا بنا ہوا ہے. دوسری طرف ہماری کوئی تیاری نہیں, ہماری کوئی ایک تنظیم ایسی نہیں ہے جس کے کچھ کارکن. ہماری سب سے مشہور جو چیز ہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ, متفق علیہ جو ہے, اس کا کسی گاؤں میں کوئی کارکن نہیں ہے. اس کا ہمارے کوئی کارکن بنے ہی نہیں, وقت آنے پہ آپ کیسا اپنا دفاع کریں. اور ہمارے گھروں میں لاٹھی تک نہیں ہے, جو حال میں جو ہے وہ گھر میں گھس کے جو ہے جو ماں بچوں وغیرہ کو پیٹا ہے لاٹھیوں سے, اطراف کے پورے مسلمان کھڑے سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ قریب جائیں گے تو لاٹھی پڑے گی. لاٹھی تک نہیں ہے, لاٹھی سے کوئی مار رہا تو روکنے کی ہمت نہیں ہے. اور جو قوموں کا جو حوصلہ پست ہو جاتا نا, تو پھر اپنی بچاؤ کی بھی ہمت ختم ہو جاتی، ہاتھ باندھ کے کٹ جاتی قومیں. اس سے پہلے جب تاتاری آئے تھے ایسی ہمت تاری ہو گئی تھی مسلمانوں کی، کتابیں لکھا ہوا ہے تاتاریوں کی کوئی عورت بھی بولتی تھی 200 مسلمان ہیں تم لوگ یہیں ٹھہرو، تم کو قتل کرنا ہے، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے، یہیں ٹھہرو. گھر جاتی تھی تلوار لاتی تھی، ایک آدمی بھی ہٹتا نہیں تھا اور آرام سے پوروں کو قتل کرتی تھی، کوئی بھاگتا نہیں. وہ سمجھتے تھے بھاگ کے جائیں کہ ہماری قسمت ہی یہ سمجھتے. آج بھی اتنے جو واقعات ہوئے نا، وہ ہجوموں میں جو پکڑ کے لوگوں کو مارے ہیں، ایک واقعے میں بھی کوئی آدمی دفاع کیا ہے کہ جس کو مارا گیا، انہیں ایک کو تو ہی مارا گیا، خالی ایاپا کرتے کرتے ہی مر گیا مار کھا کر. تو ہمارے اندر کوئی جو ہے کسی قسم کا اشتہار نہیں، ایک محلے میں اشتہار نہیں، ایک کسی لائن میں ان کے پاس اشتہار ہے، ہر فیلڈ میں انہوں نے اشتہار پیدا کیا ہوا ہے. تو اب اس وقت ہماری مثال ایسی ہوئی ہے جیسے قاتلوں کا گروپ آ کے پورا گھر کو گھیر لیا ہے اور آ کے دستک دے رہا ہے، کھلو کھلو. اب باقی کیا رہ جائے، دروازہ کھلنا ہے، اندر جا کے قتل عام ہونا ہے، یہ پوزیشن ہے اس وقت. پورے ملک کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ یہ رات دن کھانا پینا صرف اس سے ہٹ کے کچھ سوچیں. جب سلسلہ شروع ہوگا نا تباہی کا، تو آج کا کروڑ پتی دوسرے دن روڈ پہ ہوگا، کچھ نہیں رہے گا. جب قوموں پہ آفت آتی ہے، جب سیلاب آتا ہے نا فتنوں کا، بچتا کچھ بھی نہیں. پھر آج ہم سوچیں مجھے کیا ہو سکتا، میں تو اس سے اتنا مالدار ہوں، اتنے آفسوں میں میرے تعلقات ہے، اتنے ہندوؤں سے تعلقات ہے، پڑوسی مار دیتے ہندو آپ کو، جن کو آپ کل تک جو ہے بھائی جان بھائی جان بولتے. ایک جنون کی کیسے تاریخ ہوتی جب چلتی نہ رہو. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم حالات کو سمجھ کے رونے والے تو بنے، اللہ کو تو بنائے. یہ سب اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ 100 سال پہلے پلان بنائے، مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو رکاوٹ نہیں ہو رہی. اب اللہ سے مانگنا ہے یا اللہ آپ کا کیا پلان ہے وہ ہم کو سمجھا دیجیے، ہم کو کیا کرنا ہے. جب ملک میں مشکل حالات آ جائیں تو اللہ ہم کو کون سنبھالے گا. اب علماء میں بھی قائدین میں کوئی ایسی شخصیت نہیں رہی جس کی بات سب سنتے ہیں. تو چھوٹے 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 لیڈر سے ہمارے محلے میں نہیں چلتی ہوں. ایک وقت تھا ہمارے پاس ایسے لوگ تھے کہ وہ آواز دیتے تھے تو پورا ملک ایک ہوتا تھا. اب ایسے لوگ گزر گئے، لیڈرشپ بھی نہیں ہے. تو یہ وقت شب قدر ہے، آگے سال کے فیصلے ہو رہے اللہ کے پاس، یہ وقت ہے رونے کا. ہم کب تک خالی اپنے بچوں کے واسطے روتے رہیں گے، اپنے چھوٹے چھوٹے پریشانیوں کو روتے رہیں گے؟ یہ پوری قوم کے اوپر آفت آنے والی ہے، پوری تیاریاں ہو چکی ہیں، آخر ہمارا دل نرم کب ہوگا؟ اللہ کو منانے کا جذبہ قابل کب ہوگا؟ تیاریاں کیا ہونی چاہیے؟ کم سے کم مر رہے ہیں تو ایمان پہ تو مرے، ایسا نہ ہو کہ مر بھی رہے ہیں ایمان بھی جا رہا ہے اور جہنم بھی بن رہے ہیں. اگر قوم کو متحد نہیں کریں گے، بیسک تیاریاں بھی نہیں کریں گے، تو ہوگا یہی ہے کہ مریں گے بھی ایمان بھی جائے گا. اور اگر ہم لوگ کچھ متحد ہوں گے، کچھ تدبیریں ہمارے تھنک ٹینک سوچیں گے، عام لوگوں سے جڑیں گے، تو مشکل حالات میں ہم کم سے کم جو قربانیاں دیں گے، ہم جو جانے دیں گے، اس کے بدلے میں یہاں ہدایت آئے گی، اس ملک میں تبدیلیاں آئیں گی، اور مرنے والا شہید ہو کے مرے گا. تو یہ وقت اللہ سے دعا کرنے کا ہے، اللہ جگہ جگہ ہمارے بیچ میں ایسے قائدین کو کھڑا کیجیے اللہ جو امت کے لیے سوچنے والے، مشکل حالات میں امت کو لے کے چلنے کی جن کے اندر طاقت ہو، اللہ ایسے مضبوط لوگوں کو پیدا فرما، دعا کرنا چاہتے. اور اللہ امت کو توفیق دیجئے کہ میں میرے بچے پڑھنے کے بجائے یہ متحد ہوں، اور جو سچے قائدین ہیں صالحین اگر آواز اٹھائے تو ان سے جڑنے کی طبیعت. اب تو کیا ہے، ہر آدمی خود باعث بنا ہوا ہے، کس کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اللہ اگر قائدین اٹھائے تو ہم ان کے ماننے والے بنے. میرے بھائیو، آپ لوگ سب پڑھے لکھے ہیں، حالات سے واقف بھی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو منایا جائے. اس رمضان میں تو جیسے ہی ان کی اتنی بڑی میجارٹی آ گئی، ہم لوگوں کی کیا کیسے سننے چاہیے، کتنا اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے تھا. ضرورت اس بات کی ہے کہ دل لگا کر ہم اللہ کو منائے. پہلے بھی اللہ ہم نے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی امت میں، اللہ معاف فرمائیے, آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور جیسا کہ شاعر کا سلوک پر فیصلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے, ایسے دعاؤں فکروں سے چل رہا ہے, اور جم کے اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ بدل دے سکتا ہے. توبہ کی ضرورت ہے. اے اللہ ہم اس ملک میں بہت کوتاہیاں کر چکے ہیں, اب دل سے ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اب ہر مسجد میں تو یہ بات نہیں ہو رہی, اس لیے یہیں ہو رہی, تو یہاں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ پوری طرف سے مانگیں, پوری امت کی طرف سے معافی مانگیں. اے اللہ امت نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے, بہت آپ کے احکام توڑا, نافرمائی بہت کی, اللہ ہم اپنی طرف سے امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ ہماری معافی قبول فرمائیے اور آپ کے غصے سے ہم کو نجات عطا فرمائیے. یہ جو کچھ ہو رہا نا اللہ کی طرف سے ہو رہا, اللہ کی منشا کے بغیر ان کی پلاننگ کامیاب نہیں ہو سکتی. وہ جو تاتاریوں کے جب حملے ہو رہے تھے, مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا, تو لوگ اولیاء اللہ کے پاس بھاگتے تھے, اس وقت بڑے بڑے لوگ تھے عبادت والے, یہ تاتاریوں کا لشکر آ رہا ہے ہمارے پورے شہر کو قتل کر دے گا کیا کرے, تو کیا بولتے تھے کتابوں میں لکھا ہے, وہ اولیاء اللہ بولتے تھے ہم ان کے بارے میں کیسے بد دعا کریں, ہم ان کی لشکروں کے ساتھ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کیسا بد دعا کرنا. حالانکہ کافر تھے, مشرک تھے, لیکن اللہ جب عذاب کے پر چلاتا ہے تو فرشتے رہتے ہیں ان کے ساتھ. جو کچھ ہو رہا نا سب اللہ کی منظوری سے ہو رہا ہے, اللہ کو منانا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, تدبیر کا مقابلہ تدبیر سے کرنا ہے. مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, ہر فیلڈ کے لوگوں کو, ڈاکٹرز ہیں وہ متحد ہو جائیں, اور تاجر ہیں وہ متحد ہو جائیں, علماء ہیں وہ متحد ہو جائیں, اور سب اپنا دماغ لڑا کے اپنی پوری صلاحیتوں کو جوڑ کے امت کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں, امت کی حفاظت کی کوشش کریں. اسباب اختیار نہیں کریں گے اللہ ناراض ہو جائے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا. تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ امت میں اتحاد بھی قائم ہو, اللہ تعالیٰ کچھ فکر کرنے والے, دل سے تڑپنے والے, صاحب سمجھ لوگوں کو کھڑا بھی کرے, اور امت کو اسے جڑنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. تو یہ چونکہ عام طور پہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں, تھوڑی میں نے تفصیل کر لی تاکہ آپ ذرا آج اہتمام سے اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں, بہت بڑا مسئلہ ہے, اللہ کو منانا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اصل دعا تو آپ لوگ عبادت کر کے ندامت سے آپ کو کرنا ہے, پھر بھی چونکہ محفل اس کی تھوڑی سی دعا میں کر دیتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ, اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا كريم يا الله, يا رحيم يا الله, يا ودود يا الله, يا حنان يا الله, يا منان يا الله, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے کریم مولا, اے کریم اللہ, اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے, اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. اللہ گناہ کار ہے, خطا کار ہے, غفلت میں ڈوبی ہوئی زندگی لے کر اے اللہ کالا جی کالا اعمال نامہ لے کے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اللہ اللہ اپنے اعمال سے ہم نے اپنی جہنم تیار کر لی ہے, اگر آج کے دن موت ہوئی تو شاید میرا جہنم ہی جانا پڑے گا. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے, اللہ اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے, اللہ اپنی رحمت کو دیکھیے. اللہ سارا عالم آپ کی رحمت سے چل رہا ہے, آپ کی سب سے بڑی صفت اللہ رحمت ہے, پیار ہے. اللہ آپ کی رحمت کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو آج معاف کر دیجیے, اللہ ہم کو اپنے گناہوں کا احساس نصیب فرمائیے. اللہ اللہ مصیبت یہ ہے کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہے, ہم کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہے, ہم کو رونا بھی نہیں آتا. اللہ ہم بندگی کا سلیقہ کہاں جا کے سیکھیں گے؟ اللہ کیسے سخت دل ہو گئے, کیسے بے حس ہو گئے. اللہ لذتوں نے, خواہشوں نے, دنیا کی چمک دمک نے ہم کو اندھائی کر کے رکھ دیا, آپ کی بڑائی بھول گئے. اللہ اللہ خواہشوں میں پڑ کے آپ کی بڑائی بھول گئے, گناہ کر کے اللہ اے اللہ پریشان بھی نہیں ہوتے گناہ کر کے، ڈرتے بھی نہیں، اے اللہ کیا حال ہوگا، اے اللہ اللہ ہمارے دلوں کو اے اللہ ایمان سے بھر دیجئے، اللہ آپ کی اطاعت کی محبت ڈال دیجئے اور گناہوں سے ڈر اور خوف ڈال دیجئے، اللہ آپ بڑے، آپ کی جہنم بڑی، آپ کا عذاب سخت، اللہ اللہ کے نبی دوزخ کا ذکر کر کے کانپتے تھے، اللہ حضور نے فرمایا آپ کی عظمت سے پتا پتا ایک ایک جگہ جگہ فرشتے کانپ رہے ہیں، اللہ ہم کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائیے، بے دھڑک گناہ کرنے سے بچائیے اللہ، بے دھڑک گناہ کرنے سے بچائیے اللہ، ایک دن مرنا ہے، آنکھ کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اللہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، اللہ جوانی کا حساب دینا ہے، ایک ایک اللہ صلاحیت کا حساب دینا ہے، اللہ اس دن کی شرمندگی کام نہیں آئے گی، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ اللہ اپنی عظمت عطا فرمائیے، دین کا یقین عطا فرمائیے، دین کی سچائی حقانیت دل میں پیدا فرمائیے، اللہ دنیا کی لذتوں کا جادو ختم کر دیجئے، ہمارے آنکھوں کا اندھاپن دور کر دیجئے، ہمارے دل کا اندھاپن دور کر دیجئے، اللہ اس مجمع کو معاف کر دیجئے، اللہ ایک ایک کو معاف کر دیجئے، اللہ آپ نے کرم کر کے رمضان عطا کر دیا، اللہ آپ نے اتنے اچھے روزے عطا کر دیے، اور اللہ آج اللہ 27 دن سے تراویح آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اللہ اگر آپ اللہ ہم کو چاہتے نہیں تو ہم یہ سب نہیں کر سکتے تھے، اللہ جس محبت سے آپ نے یہ نیک اعمال ہم سے کروا لیے، اللہ اس کو قبول بھی کر لیجیے، اور اس کو بہانہ بنا کے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، اللہ سب کو معاف فرما دیجیے، کون سا بندہ ہے اللہ جو گناہ سے بچا ہوا ہے، اللہ مغفرت کیجیے تو سب کی کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ گناہ تو خوب ڈٹ کے کر دیے، اللہ بڑے بہادر بن کے گناہ کر دیے، لیکن جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ آپ سچے، جہنم سچی ہے، اللہ جہنم کے میں جانا سچا ہے لوگوں کا، اللہ ہم کو جہنم سے بچائیے، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیے، اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمت دیجیے، گناہوں سے بچنے کا عزم دیجیے، اللہ سب سے پیر تک آپ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زمین سے آسمان تک آپ کے احسانات ہیں، اللہ پھر ہم آپ کی نافرمانی کریں کتنی بری بات ہے، اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ نصیب فرمائیے، اللہ اس پورے مجمع کو معاف فرما دیجیے، اللہ آج کی رات آپ کی نعمتوں کی بچنے کی رات ہے، ہم سب کی قسمتوں کے چمکنے کی رات ہے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں کتنے ارمان ہیں اللہ اور کتنی زہادتیں ہیں اللہ سب کا بیان بھی نہیں ہو سکتا، اللہ سب کے دلوں کو آپ جانتے ہیں، اس مجمع میں کس کے دل میں کیا غم ہے آپ جانتے ہیں، کس کا کیا دکھ ہے آپ جانتے ہیں، اللہ کس کو کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے آپ جانتے ہیں، اور کس کے کیا منصوبے ہیں آپ جانتے ہیں، اور آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی سے سب کام بنتے ہیں، ہماری تدبیریں سب بہانہ ہیں، اللہ ہماری کوششیں اللہ سب بہانہ ہیں، اے اللہ سب کچھ آپ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ آپ کے فیصلے کے دن میں ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرمائیے، اللہ ہماری حاجتیں پوری فرمائیے، ہمارے غموں کو دور فرمائیے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو منزل تک پہنچائیے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اطاعت کی زندگی عطا فرمائیے، تقوی کی زندگی عطا فرمائیے، اللہ گھروں کا سکون عطا فرمائیے، لڑائی جھگڑوں سے اللہ ناچاکیوں نفرتوں سے گھروں کو خاندانوں کو محفوظ فرمائیے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، ان کو اللہ آنے والے خطرناک حالات کی مصیبت سے بچائیے، ان کی جان مال دین عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کو حلال روزی اور اے اللہ امت کے لیے ان کو ایک طاقت بنا دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اللہ ہماری حاجت پوری فرمائیے، اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائیے، اللہ صحت آپ کی بہت بڑی نعمت ہے، صحت چھن جاتی ہے تو اللہ جینے کی اللہ امنگ ختم ہو جاتی ہے، اے اللہ آدمی کچھ نہیں کر پاتا، اے اللہ ہم کو صحت کی حفاظت کا سلیقہ عطا فرمائیے، اور اللہ ہم کو اچھی صحت عطا فرمائیے، بیماریوں سے شفا عطا فرمائیے، ان بیماریوں کو اللہ ہماری بہترین تربیت کا ذریعہ بنائیے، اللہ ان بیماریوں پریشانیوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائیے، اے کریم مولا ہمارے جو رشتے دار دنیا سے جا چکے،
ہمارے بڑے ہمارے کسی کی ماں کسی کی باپ چلی گئی، اے اللہ کسی کا بھائی گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا کوئی عزیز چلا گیا، ہر دل اے اللہ زخموں سے ہرا ہے، اے اللہ ہمارے عزیزوں کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ ہمارے رشتے داروں کی جو مرحوم ہو چکے مغفرت فرمائیے، ہمارے اساتذہ ہمارے محسن جس نے کسی نے ایک مرتبہ ہم کو محبت سے دیکھا اللہ اور دنیا سے جا چکا، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، ان کی آخرت کی منزل آسان کر دیجیے، اے کریم مولا رحم فرمائیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج آج اے اللہ اے اللہ اے اللہ آج کی رات میں آپ کی رحمت کی رات ہے، اے اللہ ہم پوری دل کی گہرائی سے اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اے اللہ اے اللہ اس ملک کے سارے مسلمانوں کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، اللہ اے کریم مولا ساری دنیا میں آپ کے فیصلے چلتے ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے، اے اللہ آپ قوموں کو قوموں پر مسلط کر دیتے ہیں، اے اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتے ہیں، اے اللہ آپ اینٹ سے اینٹ بچا دیتے ہیں، اے اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، اے اللہ آپ کا غصہ بہت ہی اللہ بڑی طاقت ہے، اللہ اپنے غصے سے ہم کو بچائیے، اللہ اس ملک سے مسلمانوں کو بچائیے، اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجیے، اللہ بہت لمبی کوتاہیاں ہو گئی، اللہ گناہوں کا سلسلہ بہت لمبا ہو گیا، اللہ بے حسی کی اللہ حد ہم پار گئے، اللہ اے اللہ ہم ہر صدا کے مستحق ہیں، اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہر صدا کے مستحق ہیں، آپ جو بھی سزا دے وہ آپ کا انصاف ہے اللہ، لیکن اللہ ہم آپ کے رحمت کے محتاج ہیں، آپ انصاف کریں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے، اللہ آپ کی رحمت کے محتاج ہے، اللہ رحم فرمائیے، اللہ امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہماری عیاشیوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمارے اشراف کو معاف فرما دیجیے، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری بے فکری کی ہنسیوں کو معاف فرما دیجیے، معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے آپ اللہ بہت مہربان ہوتے ہیں، اللہ آپ نے خود توبہ کا فرمایا ہے اور آج کی رات کا شب قدر وہ ہے کہ بنی اسرائیل کی توبہ آپ نے قبول کر لی تھی، اللہ بنی اسرائیل پہ عذاب آ گیا تھا، آپ نے ان کی توبہ قبول کر لی آج کی رات میں، اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ چکا تھا، حضرت یونس بھی چلے گئے تھے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے، اللہ عذاب کے طوفان بادل ہم کو نظر آ رہے ہیں، اللہ باقی کی کوئی تیاریاں ہم کو نظر آ رہی ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ ادھر اللہ سے ایک صدی بھر کی تیاری ہے اور ادھر ایک دن کی بھی تیاری نہیں ہے، امت ٹکڑے ٹکڑے ہے، اے اللہ امت کے حال سے رحم فرمائیے، اے اللہ آدھا اسلام کے منظوموں کو ناکام کر دیجیے، اللہ آپ کی طاقت کے سامنے دنیا کی سب طاقتیں ہیٹ ہے، اللہ آدھا اسلام کے منصوبے ناکام فرمائیے، ان کے اتحاد کو توڑ دیجیے، ان کے منصوبوں پہ پانی پھیر دیجیے، ان کی قوتوں کو خود ان کے بیچ میں ٹکرا دیجیے، اور اے اللہ امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت بے آسرا ہو گئی، اللہ بے آسرا ہو گئی، اللہ جیسے کوئی چوراہے پہ کوئی بیوہ ہے، اللہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، آج امت بیوہ ہو گئی، اللہ پورے بڑے بڑے علماء چلے گئے، بڑے بڑے قائدین چلے گئے، بڑے بڑے ذہین لوگ چلے گئے، اور اللہ جو ہے اللہ وہ بھی گمنام ہے، امت ان کو جانتی نہیں ہے، اللہ کتنے تڑپنے والے جانتی نہیں ہے، اللہ ان مشکل حالات میں امت کو سچے قائدین عطا فرمائیے، آپ کے اللہ پسندیدہ بندے کھڑا کر دیجیے، اللہ نور ایمانی والے کھڑا کر دیجیے، اللہ دل کے نور سے دیکھنے والے آپ کی رہنمائی میں چلنے والے کھڑا کر دیجیے، اور اللہ ذہین بندوں کو کھڑا کر دیجیے، فتیم بندوں کو کھڑا کر دیجیے، اللہ آپ کا منصوبہ ان کے دلوں پہ منشرف فرمائیے، اس امت کو کیسے اٹھانا ہے، اس ملک کو کیسے ہدایت پہ لانا ہے، اللہ اپنا منصوبہ ہمارے بڑوں پہ کھول دیجیے، اور اللہ امت کو ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ منمانی ختم فرمائیے، ٹکڑے ٹکڑے رہنے کے جینے کی عادت ختم فرمائیے، اللہ اپنے بڑوں کو ڈھونڈنے کی عادت نصیب فرمائیے، مخلصوں کو پہچاننے کی عادت فرمائیے، اللہ بستی باطلائی لوگوں کو کھڑا کر دیجیے، اللہ اس مجمع میں آپ کے جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کے دل میں امنگ ڈال دیجیے، اللہ کہ اب تو قوم کے لیے کچھ تو کریں گے، اب تو اپنے پیٹ کے لیے جینا بند کریں گے،
اب قوم کو مضبوط کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اس مجمع میں ارادہ نصیب فرمائیے, اس مجمع میں ارادہ نصیب فرمائیے, فیصلے کرنے کی ہمت عطا فرمائیے, توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس امت کی حفاظت آپ کے دین کی حفاظت ہے, اللہ امت کی حفاظت کے جذبے نصیب فرمائیے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی صلاحیتوں میں اللہ چمک ڈال دیجیے اور بہترین سے بہترین کارنامے کے ہم کو قابل بنائیے. اللہ ہمارے درمیان کے لوگوں کو کھڑا کر دیجیے, اپنے کرم سے دعا کو قبول فرمائیے. اللہ امت کو معاف کر دیجیے, اللہ سارے عالم میں معاف کر دیجیے, اللہ اس ملک میں معاف کر دیجیے, اللہ پھر وہی عزت رفتہ عطا فرما دیجیے, وہی عظمت رفتہ عطا فرما دیجیے, وہی دین کی طرف رجوع عطا فرمائیے, وہی بہترین اخلاق والی امت بنا دیجیے, وہی ایمان والی کیفیات عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ چاہتے ہیں تو عذاب دے کے بھی ٹھیک کرتے ہیں, اور آپ چاہیں تو اللہ عافیت کے ساتھ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. اللہ امت کو عافیت کے ساتھ ٹھیک کر دیجیے. آنے والا جو عالمی انقلاب ہے اسلام کا, اے اللہ اس کے لیے امت کو تیار کر دیجیے. اللہ اے اللہ قربانیاں دینے والوں کو تیار کر دیجیے, اللہ باصلاحیت لوگوں کو تیار کر دیجیے, اللہ امت میں اتحاد پیدا فرما دیجیے, اللہ آپ کے منتخب بندوں میں جوڑ پیدا فرما دیجیے, اللہ اور ہم سب کو آخرت کی دھن نصیب فرمائیے. اللہ دنیا کے دھوکے سے نکال دیجیے, اے اللہ صرف اپنا اپنے گھر کا سوچنے کے بجائے دین اسلام کا سوچنے والا بنائیے. اے اللہ اور اے اللہ پوری امت کا سوچنے والا بنائیے. اے اللہ اپنے کرم سے اس رمضان میں ہم کو بدل دیجیے, اللہ آج تک جو نہیں ہوا اب کر دیجیے, اللہ اب اللہ تقویٰ عطا فرمائیے, اللہ کتنے سال سے روزے رکھ رہے ہیں تقویٰ عطا فرمائیے, اللہ خود غرضی کی زندگی اب ختم ہماری کر دیجیے. اے اللہ آرام پسندی کی زندگی ختم کر دیجیے, اب جد جہد والی زندگی ہمیں نصیب فرمائیے, اب ہوش بلبلے والی اے اللہ کشمکش کرنے کی ہمت والی زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ جب آپ امتحان دیتے ہیں تو امتحان میں کامیاب کرنے کی اپنے بندوں کو طاقت بھی دیتے ہیں, اللہ ہر امتحان سے کامیاب ہونے کی ہمیں قوت نصیب فرمائیے. امت کو مایوسی سے بچائیے, ڈر سے بچائیے, خوف سے بچائیے, بے بسی کے احساس سے بچائیے. اے اللہ کفر کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بچائیے, اسلام ایمان توحید چھوڑ دینے سے بچائیے. اے ڈٹ کے اللہ جمنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ صحیح منصوبے عطا فرمائیے, صحیح جدوجہد عطا فرمائیے, اور اے اللہ اس کشمکش کو حق کی کامیابی کے ختم فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے دعا کو مطلوب قبول فرمائیے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین.